الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم کامل سے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا ہے جس کا نام اسلام ہے، اور اللہ نے اس کو یوں بیان کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام. اب زندگی گزارنے کے لیے اللہ کے دربار میں صرف ایک طریقہ باقی ہے، باقی منسوخ ہو گیا، وہ کیا ہے؟ الاسلام. اس پر نہ چلیں گے تو کیا ہوگا؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کے علاوہ اگر کوئی زندگی گزار کے آئے گا تو قبول نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ غیر مسلم کہ کوئی نیکی اللہ کے دربار میں قبول کوئی نہیں. وَحَبَطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. دنیا میں سب سے بڑا ظلم وہ شرک ہے، اور سب سے بڑی نیکی وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے. قرآن میں 16 دفعہ ازلم کا لفظ آیا ہے. وَمَنْ أَظْلَمَ، ازلم کہتے ہیں سب سے بڑے ظالم کو. ایک ظالم، ایک ظلام، ایک ازلم. ظالم عام درجے کا ظالم، ظلام ذرا اس سے اوپر کے درجے کا ظالم، اور ازلم سب سے بڑا ظالم. 16 دفعہ قرآن میں ازلم کا لفظ آیا ہے، اور 16 کے 16 دفعہ کفر پر آیا ہے، کافر پر آیا ہے، مسلمان پر نہیں آیا. ہم چھوٹے ظالم ہیں، وہ بڑے ظالم ہیں. اسلام کے بغیر مر گیا پھر تو کچھ بھی قبول نہیں. اسلام پر مر گیا تو ان الدین لا تموتن الا وانتم مسلمون ادخلوا فی السلم کافہ. اگر صحیح پورا مسلمان ہو کے مرا تو اور قانون ہے، ادھورا ہو کے مرا تو اور قانون ہے. اس کو قرآن یوں بیان کرتا ہے، افمن یلقا فی النار خیر ام من یاتی آمنا یوم القیامہ. یہاں اس قانون کو بیان کیا گیا کہ ایک آدمی امن کے ساتھ سیدھا اٹھتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے، یہ بہتر ہے یا جو جہنم میں جا گرے گا وہ بہتر ہے؟ تو اس میں مسلمان بھی مراد ہیں جو کبیرہ گناہ کرتے ہوئے مر گئے اور توبہ نہ کی، وہ بھی مراد، اس لیے وہ بھی جہنم میں جائیں گے. اور جو صحیح ایمان پر مرا تو ان کے لیے جہنم تو بڑی دور کی بات ہے، لا يسمعون حسیسہا، وہ جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنے. لا يسمعون حسیسہا، اس کی آہٹ سنائی نہیں دے گی. وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، وہ اپنی پسندیدہ زندگی میں ہمیشہ رہ رہے ہوں. لا يحزنهم الفزع الاكبر، قیامت کا ہولناک منظر انہیں ڈرائے گا نہیں. وتتلقاهم الملائكه، فرشتے استقبال کریں گے. هذا يومكم الذي كنتم توعدون، وہ دن آ گیا اسی کا تو تم سے وعدہ تھا کہ ایک دن آئے گا جب اللہ سچے جھوٹے کو الگ کرے گا، نمازی بے نمازی کو الگ کرے گا، با پرد عورت بے پرد عورت کو الگ کرے گا. دنیا میں تو سب چلتا ہے، خشک و تر جھوٹے سچے سب چلتے ہیں. فیصلے کا دن آگے ہے جب اللہ کہے گا وامتاز اليوم ایها المجرمون، اے نافرمانو آج الگ ہو جاؤ. تب کسی میں یہ طاقت نہ ہوگی کہ وہ اللہ سے لڑ سکے یا اللہ کے قانون کے سامنے ٹک سکے یا ٹھہر سکے. تو اللہ کے علم کامل سے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ملا ہے. یہ کامل ہے کہ ادھورا ہے، اس میں کسی کے اضافے کی ضرورت، کچھ نکالنے کی ضرورت، جیسے انسانی قانون، یہ شک بڑھا دو یہ مٹا دو، یہ ڈال دو یہ نکال دو، جس سے دواؤں میں رد و بدل، یہ دوا یوں کر دو یہ یوں کر دو، تو کیا اس میں بھی اس کی گنجائش ہے؟ تو اس کو اللہ تعالیٰ یوں بیان کرتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے اس کو مکمل کر دیا، کامل کر دیا۔ یہ تو ہو گیا اس کا اس بیان کہ یہ کامل مکمل، تبدیل ہو سکتا ہے، لا مبدل لکلمات، ناقابل تبدیل، لا تبدیل لکلمات اللہ، ناقابل تبدیل، نہ اس میں کوئی تحریف، نہ تبدیل، نہ تغییر۔ زمانہ ترقی کر گیا ہے، روشن خیال اسلام لاؤ، کوئی روشن خیال اسلام نہیں ہے، وہی اسلام ہے جس کو اللہ نے اپنے محبوب پہ اتارا اور جس کو انہوں نے اپنی 23 سالہ زندگی میں واضح کر کے بتایا۔ تو اس علم کامل سے اللہ تعالی ہمیں زندگی کی ایک منزل دے رہا ہے، کامیابی کا ایک مفہوم بتا رہا ہے۔ ایک کامیابی کا مفہوم ہمیں ماں باپ نے سمجھایا ہے، آپ نے اپنی عقل سے سمجھا ہے، کالج یونیورسٹی سمجھا رہا ہے۔ اب سب کے ذہنوں میں یہ ہے کہ اگر ہم ڈاکٹر بن گئے تو ہم کامیاب ہیں، نہ بنے تو ہم ناکام ہیں۔ یہ لاشعور میں بات اتری ہوئی ہے، ماں باپ نے ذہن میں بٹھایا ڈاکٹر بنو گے تو بڑے آدمی بن جاؤ گے، نہیں بنو گے تو تکلیف اٹھاؤ گے، یا از خود آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، تاجر بننا ہے۔ تو ہم نے کچھ خود ساختہ منزلیں طے کی ہوئی ہیں، کچھ خود ساختہ کامیابیاں بنائی ہوئی ہیں، کچھ اپنی بنائی ہوئی ناکامیاں ہیں، کچھ کامیابیاں ہیں۔ ان کے پانے کو کامیابی سمجھتے ہیں، اس کے کھو دینے کو ناکامی سمجھتے ہیں۔ بھلا اللہ کیا کہتا ہے کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے؟ تو اللہ اپنی بات میں کتنا محکم ہے، تو پہلی سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں غور کریں، الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو میں بات تم سے کرنے والا ہوں، قانون یا کتاب، لا ریب فیہ، شک کوئی، شک عربی زبان کا لفظ ہے، ریب کا ترجمہ شک نہیں ہوتا، ریب کے ترجمے کے لیے ایک لفظ اردو میں کوئی نہیں، کسی بھی لغت میں کوئی، تھوڑی سی تفصیل، دماغی خلجان، دماغی تردد، اس کو بیان کرنے کے لیے عربی میں 3 لفظ ہیں، ایک شک، ایک مریا، ایک ریب۔ شک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ یہ کروں کہ یہ کروں، آپ کو پتہ نہیں چل رہا یہ ٹھیک ہے کہ یہ ٹھیک ہے۔ تو اس دماغی کیفیت کو عربی میں شک کہا جاتا ہے، جس کو قرآن نے کہا بل ہم فی شک کے منہا۔ دوسرا درجہ کیا ہے کہ آپ تذبذب کا شکار ہیں، لیکن ایک طرف ذہن تھوڑا سا ایسے مائل ہو چکا ہے، یوں تھوڑا سا ذہنی جھکاؤ اتنا ہوا ہے، لیکن ابھی بات کی وضاحت پوری طرح نہیں ہے، یوں ہو گیا، ایک طرف ذہن مڑنا شروع ہو گیا۔ اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں مریا، جس کو قرآن کہتا ہے فلا تک فی مریتن۔ تیسرا ریب، ریب کیا ہے؟ ایک لمحے کے لیے آپ کو خیال ہوا، ایک لمحے کے لیے، کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اسی لمحے کے آخر میں آپ پر بات کھل گئی، یہ صحیح ہے یہ غلط، ایک دم۔ تو یہ جو ایک پل کے لیے دماغ میں کھٹکا ہوا تھا اور فوراً زائل ہو گیا تھا، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں ریب۔ تو اب اللہ یوں کہہ رہا ہے لا ریب فیہ، یہ جو تم آگے 30 سپارے پڑھو گے، اس میں وہ ایک پل کا کھٹکا بھی کوئی نہیں ہے، تو مریا اس سے بھی بڑی سطح ہے اور شک اس سے بھی بڑی سطح ہے، تو اس میں جو ابتدائی چیز ہے اس سے بھی یہ پاک ہے، یہ ضمانت ہو گئی۔ بھائی اس کا شور کم کرو، سیٹی اور اب میرے عزیزو، اللہ ہمیں کس شکل میں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے؟ ڈاکٹر بنو، تاجر بنو، ہماری ضرورتیں، کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں، کچھ کو ڈاکٹر بننا چاہیے، گھر بنانے ہیں انجینئر ہونے چاہیے، کپڑے چاہیے تو ٹیکسٹائل ہونی چاہیے، خوراک چاہیے تو زراعت ہونی چاہیے، ضرورتیں ہیں، لیکن کامیابی کس کو کہتے ہیں، ناکامی کس کو کہتے ہیں؟ اس کو اللہ ایک صورت میں بڑے خوبصورت انداز میں بیان کر رہا ہے اور اس پر قسمیں اٹھا رہا ہے. قسم کیوں اٹھائی جاتی ہے؟ اگلے کو شک ہوتا ہے ہم قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم بھائی، تو کہتا ٹھیک ہے. تو اللہ کا کلام تو قسم کا محتاج نہیں، اس لیے میں نے لا ریب فی کا ترجمہ پہلے کر کے بتایا. اس کے باوجود میرے عزیزو، اس سبجیکٹ میں بڑی دنیا فیل ہوئی ہے اور آج بھی فیل ہے اور آگے بھی ہوتا رہے گا. تقریباً 5-6 ارب انسانوں میں 1.25 ارب مسلمان، تو باقی تو 100% ناکامی میں جا رہا ہے. 1.25 ارب میں 100 میں ایک بھی نہیں جو اس کامیابی پر چل رہا ہو جس کو قرآن بتاتا ہے. تو پہلے اللہ قسمیں کھاتا ہے کہ ہمیں یقین دلاتا میں سچا ہوں، میری بات سچی ہے. پھر ایک قسم نہیں، پورے قرآن میں آپ دیکھیں گے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہاں اللہ نے 7 قسمیں اٹھائی ہیں. سارے قرآن میں کسی جگہ 7 قسمیں اکٹھی نہیں، یہاں 7 قسمیں اکٹھی ہیں ایک بات کو سمجھانے کے لیے، کامیاب کون ناکام کون. والشمس وضحاها، یہ ایک. والقمر اذا تلاها، دو. والنہار اذا جلاها، تین. واللیل اذا یغشاها، چار. والسماء وما بناها، پانچ. والارض وما طحاها، چھ. والسماء وما بناها، چھ. والارض وما ونفس وما سواها، سات. یہ 7 قسمیں اٹھاتا ہوا ایک مضمون بیان کرتا ہے. والشمس، مجھے سورج کی قسم. وضحاها، اس کی روشنی کی قسم. والقمر، اس چاند کی قسم. اذا تلاها، جب پیچھے آتا. واللیل، مجھے. والنہار، مجھے دن کی قسم. اذا جلاها، جب وہ رات کو روشن کرتا. واللیل اذا یغشاها، مجھے رات کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے. والسماء وما بناها، مجھے آسمان کی قسم، بنانے والے کی قسم. والارض وما طحاها، مجھے زمین کی قسم، اس کے رب کی قسم. ونفس وما سواها، مجھے تمہاری جان کی قسم، تمہاری جان کے رب کی قسم. 7 قسمیں جو ایک آدمی آپ کے سامنے کھانا شروع کرے تو آپ خود نہیں کہو گے بس کرو بس کرو، کیا کرو، اتنی قسمیں اٹھا رہے، بس کرو بس کرو. آدمی بھی آپ کی نظر میں سچا ہو، صحیح ہو، دیانتدار ہو، اس کی تو ایک قسم ہی بوجھ بن جاتی ہے. وہ کٹھی قسمیں اٹھاتا جائے، 1 2 3 4 5، بس کرو بس کرو بس کرو. تو قربان جائیں مولا پر جو 7 قسمیں اٹھاتا گیا اٹھاتا گیا اٹھاتا گیا، اور ان میں بڑا خوبصورت انداز ہے. وہ شمس، اوپر سے چلا، سورج کی قسم. والقمر، چاند کی قسم. واللیل، رات کی قسم. والنہار، دن کی قسم. واللیل، رات کی قسم. والسماء، آسمان کی قسم. آسمان کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کیا، آسمان اور آسمان کے بنانے والے رب کی قسم. والارض، پھر زمین پہ اتر آیا، اوپر سے آیا نیچے آیا. والارض، زمین کی قسم. پھر آخری قسم ہے، مجھے میرے بندے، میرے بندے، مجھے تیری جان کی قسم، اب تو میری سن لے. کہ انتہا ہے، انتہا. جیسے کوئی کہتا ہو میاں تیری جان کی قسم، حالانکہ جان کی قسم جائز ہے انسان کے لیے، لیکن لوگ محبت میں کھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے، ونفس، تیرے اس نفس کی قسم. وما سواها، اور اس کے بنانے والے رب کی قسم. یہ 7 قسمیں کھا کے اللہ نے بتایا کیا ہے، میں بیچ کی آیت چھوڑ کر اگلی بیان کرتا ہوں. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. 7 قسمیں، 7 قسمیں مضمون کیا ہے؟ اے میڈیکل کالج کے بچوں، اے تاجرو، اے ذمہ دارو، اے بادشاہو، اے مرد و عورت، اے امیر و امیرن، اے غریب و غریبن، اے ان پڑھ و پڑھے لکھے، سنو سنو، رب کی صدا سنو. قد افلح من زکاها، جس نے اپنے وجود کو پاک کیا وہ کامیاب، وقد خاب من دساها، جس نے اپنے وجود کو ڈبو دیا گندگی میں گناہوں میں وہ ناکام۔ یہ کیا مضمون اللہ نے بیان کیا؟ جس کو کامیابی وہ سمجھتے، قد افلح، فلاح پا گیا کون؟ من زکاہا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ کس سے پاک کیا؟ ایمان کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، نظروں کی حفاظت کے ساتھ، اور ذکر کے ساتھ، خدمت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، ماں باپ کی خدمت کے ساتھ، ماں باپ کی دعائیں لینے کے ساتھ، سخاوت کے ذریعے، تہجد کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، حج کے ذریعے، زکات کے ذریعے۔ جس نے ان چیزوں کو اپنے اندر داخل کیا، قد افلح من زکاہا، کامیاب۔ وقد خاب من دسا، دبونا، جس نے نفس کو ڈبو دیا کہاں؟ کفر میں، یا کفر سے تو بچ گیا، ایمان میں آ گیا، اب کہاں ڈبویا؟ کبیرہ گناہوں میں، نمازیں چھوڑی، نماز نہیں پڑھی، سچ کو چھوڑا، جھوٹ کو اپنایا، ماں باپ کے نافرمانیاں کی، ان کو ستایا، ان کو تنگ کیا، گانے سنے، موسیقی کی محفلوں میں تھرکتا پھرا، ناشتا پھرا، گایا بھی، سنا بھی، سنایا بھی، سود کھایا، جھوٹ بولا، جوا کھیلا، گالیاں دیں، غیبت کی، چولی کی، تکبر کیا، بخل کیا، دنیا کی دوڑ لگائی، حرص کیا، تمع کیا، جوا کھیلا، یہ سارے جو کبیرہ گناہ، قتل کیا، زنا کیا، شراب پی، یہ جتنے گناہ ہیں، ان میں کیا ہو رہا ہے؟ آدمی ڈوب رہا ہے۔ قد خاب من دساہا، جس نے ڈبویا اس کے اندر ہلاک ہو گیا۔ سات قسموں کے بعد مضمون ایک ہے، اور قسموں کا انداز ایسا ہے کہ جیسے بندے اور رب میں مکالمہ ہو رہا ہے۔ بندہ کہہ رہا، میرے بندے، مجھے سورج کی قسم، نیکیوں والا کامیاب، گناہوں والا ناکام سمجھو۔ وہ کہتا، نہیں، میں کوئی نہیں سمجھاؤں۔ ڈگری والا کامیاب، ڈگری نہ ملنے والا ناکام۔ کہتا، اچھا میرے بندے، مجھے اس چاند کی قسم، نیکی والا کامیاب، گناہوں والا ناکام سمجھو۔ کہتا، نہیں، میں نہیں سمجھاؤں۔ پھر اللہ کر رہا، اچھا میرے بندے، مجھے دین کی قسم، نیکیوں والا کامیاب، گناہوں والا ناکام سمجھو۔ کہتا، کوئی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا، میرے بندے، مجھے رات کی قسم، نیکیوں والا کامیاب، گناہوں والا ناکام سمجھے۔ سر مارتا، کوئی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا، میرے بندے، مجھے آسمان اور اس کے رب کی قسم، نیکیوں والا کامیاب، گناہوں والا ناکام سمجھ میں آیا؟ کہتا، کوئی نہیں۔ پھر اللہ کہتا، میرے بندے، مجھے زمین کی قسم، اس کے رب کی قسم، کہ نیکیوں والا کامیاب، گناہوں والا ناکام سمجھو۔ کہتا، کوئی نہیں۔ پھر اللہ آخری حربہ استعمال کرتا ہے جذبات کو ابھارنے کے لیے، کہتا، اچھا میرا بندہ، مجھے تیری جان کی قسم، اب تو میری مان جا، نیکیوں والا کامیاب، گناہوں والا ناکام سمجھو۔ کہتا، کوئی نہیں۔ سارے دنیا میں تو پیسے کی قدر ہے، ڈگری کی قدر ہے، ساری دنیا میں تو حکومت کی پوجا ہے، یہ نیکیاں کہاں سے آ گئیں، گناہ کہاں سے آ گئے، نماز پڑھی نہ پڑھی اس سے کیا ہوتا ہے، جھوٹ بولا نہ بولا اس سے کیا ہوتا ہے، پردہ کیا نہ کیا اس سے کیا ہوتا ہے، گانے سنے نہ سنے اس سے کیا ہوتا ہے، ہوتا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، ان قریب تیری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا جائے گا، اور تیری نظر اس دن بڑی تیز ہو جائے گی۔ اب بیچ میں ایک آیت ہے جو میں نے چھوڑ دی تھی، مضمون کیا بتایا، سات قسموں پر ہی اللہ کہہ رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، میرے عزیزو، ہم یہ کہہ رہے ہیں، تبلیغ میں ہم کوئی نئی تحریک نہیں اٹھا رہے، یہ کوئی تحریک نہیں، یہ کوئی الگ جماعت نہیں، کوئی الگ فرقہ نہیں، دین کو اس کی خالص بنیادوں پہ لے کے چلنے کا نام تبلیغ ہے۔ اب جو زندگی کا راستہ اختیار کریں، یہ کامیابی کا مفہوم سامنے رکھیں، یہ ناکامی کا مفہوم سامنے رکھیں، اس پہ سودا نہ کریں، اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، چاہے ڈاکٹری چھوڑنی پڑے، چاہے حکومت چھوڑنی پڑے، چاہے مال چھوڑنا پڑے، چاہے رزق چھوڑنا پڑے، چاہے زندگی کو چھوڑنا پڑے، یہ اگر ہم چھوڑ گئے تو سب کچھ ہار گئے، یہ اگر ہم نے بچا لیا تو ہم جیت گئے۔ بیچ میں ایک اللہ نے بات کی، قد افلح من زکا سے پہلے فالہمھا فجورھا وتقواھا، پھر کہا قد افلح من زکاھا وقد خاب من دساھا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. ہم نے تمہارے اندر برائی کو بھی بھر دیا، اچھائی کو بھی بھر دیا، فالہمھا فجورھا نفس کے اندر گناہوں کو بھی بھرا ہے، وتقواھا اور تقوی کو بھی بھرا ہے. یہاں ایک بات تھوڑی سی اور واضح کرنے کی، اللہ نے برائی کو پہلے ذکر کیا، اچھائی کو بعد میں ذکر کیا، فجور و تقوا، فجورھا و تقواھا. اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان کے اندر گناہ ہے، گناہ خود بخود پیدا ہوتے ہیں اور نیکیوں کو پیدا کرنا پڑتا ہے. انسان مٹی سے بنا ہے، مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں جڑی بوٹیاں خود پیدا ہوتی ہیں، فصل کو اگانا پڑتا ہے. انسان مٹی سے بنا ہے، مٹی میں جھاڑیاں اور کانٹے دار پودے خود پیدا ہوتے ہیں، آم پنو کے باغات کو اگایا جاتا ہے، ناشپاتی سیب کے باغات کو اگایا جاتا ہے، گندی جڑی بوٹیاں اپنے آپ آتی ہیں، کپاس مکی گندم کی فصل کو اگایا جاتا ہے، جڑی بوٹیوں کو مارا جاتا ہے، فصل کو بچایا جاتا ہے. جڑی بوٹیوں میں ذمہ دار ہوں، ذمہ دار کا بیٹا ہوں. جڑی بوٹیوں میں ایک ایسی نحوست ہے کہ ان کا بیج نہیں مرتا، کپاس پہ پانی چڑھ جائے بیج مر جائے گا، گندم پہ پانی چڑھ جائے، مکی پہ پانی چڑھ جائے، کسی بھی فصل پہ پانی چڑھ جائے اس کا بیج مر جائے گا. گندی جڑی بوٹیوں پر پانی کھڑا رہے دس دس فٹ، جو ہی پانی خشک ہوگا وہ آنکھیں کھول کے باہر آ جائیں گے. یہ انسانی نفس مرتے دم تک سانپ کی طرح پھنکارتا رہتا ہے، اس کے سر پہ پٹاری رکھو گے تو دبکا رہے گا، جو ہی پٹاری اٹھاؤ گے تو شوں کر کے باہر نکلے گا. یہ نہیں مرتا، یہ دب جاتا ہے، یہ دبتا ہے، مرتا نہیں دبتا ہے، اور موت تک اپنے وار کرنے سے یہ چوکتا نہیں. تو انسان جیسے جڑی بوٹیاں اپنے آپ پیدا ہوتی، انہیں سپرے کرو، پھر ان کی گوڈی کرو، پھر ان کی نگرانی کرو تاکہ غذا وہ نہ لے جائیں، غذا فصل کو جائے، ورنہ فصل خالی کھڑی رہ جائے گی. تو انسان کے اندر جھوٹ اپنے آپ آتا ہے، سچ کی فصل کو اگانا پڑتا ہے، اور انسان کے اندر جہالت پیدائشی طور پر علم کی فصل کو اس میں اگانا پڑتا ہے، نافرمانی اس کے اندر اپنے آپ جنم لیتی ہے، تقوی اس میں اگانا پڑتا ہے، بخیل اپنی ذات میں خود بخود ہے، سخاوت اس کو سکھانی پڑتی ہے، حریص اپنی ذات میں ہے، ایثار اس کو سکھانا پڑتا ہے، گانے بجانے کی طرف دوڑنا اس کی فطرت میں ہے، قرآن کی طرف کھینچ اس کو سکھانا پڑتا ہے، گالی اس کی زبان پہ خود آتی ہے، ذکر اس کو سکھانا پڑتا ہے، اور دل میں دنیا کی محبت اپنے آپ آتی ہے، اللہ کی محبت اس کو سکھائی جاتی ہے، چیزوں سے عشق اسے خود بخود ہوتا ہے، اللہ کے نبی کی محبت اسے سکھائی جاتی ہے، دنیا کی طرف اپنے آپ چلتا ہے، جنت کی طرف سے کھینچا جاتا ہے، دنیا کی آگ سے خود پیچھے ہٹتا ہے، دوزخ کی آگ سے اسے بچانے کے لیے اپنے آپ کو کھینچنا پڑتا ہے. فالہمھا فجورھا وتقواھا، تبلیغ اس محنت کا نام ہے. جیسے اب میڈیکل سیکھنے کے لیے آ گئے، چار پانچ سال پڑھو گے پھر بھی ڈاکٹر تھوڑا ہی بنو گے، ایسی آپ کو تھوڑی سی استعداد پیدا ہو جائے گی، پھر زندگی بھر سفر کرو گے تب جا کر کچھ شدھ بدھ ہوگی، پتہ نہیں کتنوں کو قبروں میں پہنچاؤ گے، پھر جا کر تمہارے قلم سیدھے ہوں گے. تو دین تو زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے سیکھنے کا، سب سے بڑا یہ ہدف ہے حاصل کرنے کا. تو اس کو ہم نے کب سیکھا ہے، کب سیکھا ہے، اس کے لیے کتنا وقت دیا؟ اب میڈیکل کے لیے اخراب پہلی جماعت کو بیچ میں شامل کرو تو اب 12 سال وہ لگائیں، اور آگے 5 سال وہ لگائیں، پھر 1 سال آگے جو ہاؤس جاب کا وہ لگائیں، پھر اس پر آج ایم بی بی ایس کو کون پوچھتا ہے، کوئی پوچھتا ہے؟ پھر آگے چلو بھائی اب وہ کرو. میں نے جب چھوڑا نا کالج اور میں مدرسے داخل ہو گیا، تو میرا چھوٹا بھائی جو تھا نا وہ کہے مجھے تیرے مستقبل کا بڑا فکر ہے، مجھے تیرے مستقبل کا بڑا فکر. اور وہ چلا گیا میڈیکل میں, میں چلا گیا ریمنڈ مدرسے میں, تو الٹ ہو گیا. تو جب وہ ایم بی بی ایس کے فائنل میں پہنچا تو ڈاکٹر جوتیاں چٹکھاتے پھر رہے, نہ نوکری ملے پھرتے ہیں خار میر, کوئی پوچھتا نہیں, اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. تو اب ضرورت سے زیادہ پروڈکشن ہو رہی ہے تو اپنے آپ ریٹ کم ہو جائے گی. تو ایک دن مجھ سے کہنے لگا, یار پہلے تیرے مستقبل کا فکر تھا, اب اپنے مستقبل کی پڑ گئی کہ میرا کیا بنے گا. اتنے سال پڑھنے کے بعد بھی اگر مجھے نوکری نہ ملے تو میرا کیا بنے گا. میں نے کہا میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا تو اپنے کا فکر کر, میرا چھوڑ دے. تو اتنے سال آپ پڑھیں گے, اس کے بعد آگے جا کر کوئی وہ ایم آر سی پی اور ایف سی پی ایس کچھ کریں گے تو تب جا کر کوئی با عزت آپ کو جاب ملے گا. ایم بی بی ایس بیچاروں کو کون پوچھتا ہے آج؟ تو یہ وہ دین ہے جس پر میری جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. میں نے اس کے لیے کتنا وقت دیا ہے, میں نے اس کے لیے کیا کس ماحول کو اختیار کیا ہے, میں نے اس کے لیے کتنی جان کھپائی, کتنا پسینہ بہایا. کچھ کتابیں پڑھ لی ہوں, کچھ ایسے چلتے چلتے سن لیا ہوگا, کچھ ماں باپ نے سنا دیا ہوگا, تو ادھوری چیز. جبکہ اس پر ابدی زندگی کا دار و مدار. اب اسی کامیابی کو دوسرے رخ سے قرآن بیان کرتا ہے. یہ تو نا کامیاب ہو گیا نیکیوں والا, ناکام ہو گیا گناہوں والا. اس کامیابی کی تعبیر کیا ہے, کیا شکل ہے کامیابی کی, اور ناکامی کی تعبیر کیا ہے, وہ کیا شکل ہے, ناکامی کیا چیز ہے. تو اس کو اللہ یوں بیان کرتا ہے, فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون, جس کی نیکیاں بڑھ گئیں وہ کامیاب. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون, جن کی نیکیاں گھٹ گئیں وہ ناکام. وہ ناکامی کیا ہے, فی جہنم, وہ آگ ہے. کتنا زمانہ, خالدون, ہمیشہ آگ میں ہمیشہ. ناکام کون ہے؟ اب اس ناکامی کو میں جو قرآن ایک تشریح کر رہا ہے وہ بتا رہا ہوں. قل ان الخاسرین, میرے محبوب ان کو بتاؤ ناکام کون. الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامہ, جو قیامت کے دن ناکام ہوں گے. وہ ناکامی کیا ہے؟ الی ذلک هو الخسران المبین, بہت بڑی ہے وہ. بہت بڑی کیا چیز ہے؟ لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل, ان کے اوپر بھی آگ ہوگی, ان کے نیچے بھی آگ ہوگی, اور وہ اس کے درمیان میں ایسے پڑے ہوئے ہوں گے. ذلک یخوف اللہ به عبادہ, یہ وہ ناکامی ہے جس سے تمہارا رب تمہیں ڈراتا ہے. وہ اس سے نہیں ڈراتا کہ نہیں پڑو گے تو بھوکے مرو گے, وہ اسے نہیں ڈراتا. وہ کہتا رزق میرے ذمہ, وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین الحمد للہ رب العالمین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس سبحان ربی العظیم ربنا ولک الحمد سبحان ربی الاعلی رب 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 کی تکرار کرتے 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 اللہ تعالیٰ ہمیں متوجہ کر رہا ہے, رزق آسمانوں پر ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, رزق اوپر سے آتا ہے, اوپر سے آتا ہے, دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. نحن قسمنا بینہم معیشتہم, ہم نے رزق کو تقسیم کیا ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, کسی کا ہم تنگ کر دیتے ہیں, کسی کا کھول دیتے ہیں, کسی کے لیے زیادتی کے فیصلے, کسی کے لیے کمی کے فیصلے. یہ اوپر والے کا نظام ہے. ہمیں یہ ذہن دیا گیا ہے, غربت بڑھ گئی ہے کیونکہ آبادی بڑھ گئی ہے, لہٰذا بھائی آبادی گھٹاؤ, کیونکہ اب اللہ تعالیٰ کو پتا کوئی نہیں کہ مجھے کتنے پیدا کرنے ہیں, کتنے مارنے ہیں. ایویں پیدا کیتی جانا روٹی لبدی کوئی نہیں. یہ گویا زبان حال سے کہا جا رہا ہے, زبان حال سے کہا جا رہا ہے. اللہ نے پتا تو لگتا کوئی نہیں, ایویں پیدا کیتی جانا, پیدا کیتی جانا, زیادہ بندے گھٹاؤ, بندے گھٹاؤ. 1799 میں مالتھو سے ایک انگلینڈ میں اندھا آیا تھا، عقل کا بھی اور فکر کا بھی۔ اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ اگر آبادی بڑھ رہی ہے تو روٹی پوری نہیں ہوگی، آبادی گھٹاؤ، آبادی گھٹاؤ، روٹی نہیں پوری ہو رہی، آبادی گھٹاؤ۔ اور قرآن یہ نظریہ دیتا ہے کہ فقر سود کی وجہ سے آتا ہے، آبادی کی کثرت کی وجہ سے نہیں آتا۔ جس دیس میں سود ہوگا وہاں 15 کروڑ کے 15 لاکھ ہوں گے تو بھی بھوکے ہوں گے، اور اگر سود نہیں ہوگا تو 15 کروڑ کے 15 ارب بھی ہو جائیں گے تو خوشحال ہوں گے۔ خوشحال ہوں گے، ہمیں دھوکہ دے دیا گیا، ہماری معاشی تنگ دستی کو آبادی کے ساتھ جوڑ دیا گیا کہ آبادی زیادہ ہے۔ آبادی کا مسئلہ نہیں ہے، سود کا مسئلہ ہے۔ کاروبار سود پر ہے، سٹے پر ہے، جوئے پر ہے، انشورنس پر ہے۔ جس ملک میں یہ 4 کام ہوں گے وہاں چولہے ٹھنڈے رہیں گے اور پیسہ چند ہاتھوں میں رہے گا، اور باقی سب روٹی کو محتاج ہوں گے، دوائی کو محتاج ہوں گے۔ دوائی کے پیسے ہوں گے تو روٹی کے نہیں ہوں گے، روٹی کے ہوں گے تو دوا کے نہیں ہوں گے، دوا کے ہوں گے تو بیٹے کی شادی کے نہیں ہوں گے، بچی کے ہاتھ کے لیے نہ کر سکیں گے۔ اس فقر کا تعلق اللہ کی قسم آبادی سے نہیں ہے، اس فقر کا تعلق سود کے ساتھ ہے، سودی نظام کے ساتھ ہے، سودی کاروبار کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے کہ جسے پیدا کرتا ہوں اس کا رزق بھی ساتھ بھیجتا ہوں، دیکھتے نہیں ہو بچہ بعد میں آتا ہے، ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے اگلنے لگ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم من اوصل الیک الغذا وانت جنین فی بطن امک، ماں کے پیٹ میں رازق کون تھا، وہاں کون رزق دیتا تھا؟ لم ازل ادبر فیک تدبیرا، میرا نظام چلا، میری تدبیر چلی، حتی انفذت ارادتی فیک، میں نے اپنی تقدیر کو تجھ میں نافذ کیا، واخرجتک الی دار الدنیا، میں تمہیں دنیا میں لے کر آیا، لا لک سن تقطع، دانت نہیں کہ کاٹ سکے، ولا لک ید تد ہاتھ ہم کو پکڑ سکے، ولا لگا ریجن تمشی، پاؤں ہم کو تو چل سکے، نہ دیکھ سکے، نہ سن سکے، نہ بول سکے، نہ چل سکے، پیشاب اوپر، پخانہ اوپر، غلاظت اوپر، گندگی اوپر۔ اس بے بسی کے عالم میں ادرت لک عرقین رقیقین ینبعان لک لبنا خالصا دافئا فی الشتاء وباردا فی الصیف فهل یقدر علی ذلک احد غیری، اس بے بسی کے عالم میں میں نے ماں کی چھاتیوں سے تیرے لیے دودھ کے 2 چشمے جاری کیے، جنہوں نے کبھی تجھے ٹھنڈا دودھ پلایا، کبھی گرم دودھ پلایا، کیا تیرے رب کے سوا کوئی ہے جو یہ سب کچھ کر کے دکھا دے؟ پھر تم کہتے ہو کہ بندے زیادہ ہو گئے، آبادی گھٹاؤ، روٹی پوری نہیں ہو رہی۔ سود سود، سٹا، جھوٹ، جوا، انشورنس، جہاں یہ کاروبار چلے گا وہاں بھوک ہوگی، افلاس ہوگا۔ تو اللہ جل جلالہ، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ناکامی کی شکل بتا رہا ہے۔ ناکامی کس کو کہتے ہیں؟ وہ آگ ہے، جہنم کی آگ، اوپر بھی آگ، نیچے بھی آگ، بیچ میں وہ جل رہے ہیں، بیچ میں وہ بھونے جا رہے ہیں، اور اس کے ان کے گھر کیسے ہیں؟ نارن احاط بہم سرادقہا، آگ کی دیواریں ہیں۔ چھت کس کی ہے؟ ان علیہم مؤصدہ، چھت بھی آگ ہے، دیواریں بھی آگ ہیں۔ بستر کہاں سے ہیں؟ لہم من جہنم مہاد، انگاروں کے ہی ان کے لیے چارپائیاں ہیں۔ ومن فوقہم غواش، اس کے اوپر چادریں اور بستر بھی اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنائے ہیں۔ ان کے کرتے سرابیلہم من قطران، ان کے کرتے بھی آگ سے ہیں۔ وتخشى وجوہہم النار، ان کے سروں پر ٹوپیاں بھی آگ ہے۔ اور یسقى من ماء صدید، پیپ کا کھولتا ہوا پانی ان کے لیے مشروب ہے، جس کا ایک قطرہ زمین پر ڈالو تو سارا جہان کڑوا ہو جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، کانٹے دار جھاڑیاں ہیں جن کا کھانا ان کو ملے گا، جو حلق میں اٹک جائے گا، نہ نیچے جا سکتا ہے نہ باہر نکل سکتا ہے۔ اس پر وہ پانی کی طلب کریں گے تو پانی آئے گا، کل محل جیسے تیل ملا ہوا، یشول وجوہ، چہروں کو جلا دینے والا، ایسے پیالے کو منہ کے قریب کر اس کی بھاپ سے سارے چہرے کی کھال ادھڑ کے پیالے میں گر جائے گی، اس کے باوجود ان کو پینا پڑے گا۔ میں ناکامی بتا رہا ہوں، یہ ناکام لوگ ہیں، یہ ناکام لوگ۔ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کبھی بھی نکلیں گے, وہ جو کفر پر مر گئے. کچھ ایسے ہیں جو ایمان پہ مرے لیکن گناہ کرتے مر گئے, ان کے لیے جہنم ہے. اس کے نیچے فقما ہے عیسائیوں کے لیے, اس کے نیچے لغا ہے یہود کے لیے, اس کے نیچے سعیر ہے مجوس کے لیے, اس کے نیچے سقر ہے صابئین کے لیے. صابئین یہ پتھروں کے, درختوں کے, جانوروں کے, چاند تاروں کے پجاری. اس کے نیچے جحیم ہے مشرکین عرب کے لیے, اسی میں ابو جہل ہے. اس کے نیچے حاویہ ہے منافقین کے لیے, اس میں عبداللہ بن ابی ہے. یہ چھ بڑی سینٹرل جیل ہیں. اوپر حوالات ہے, اس کا نام جہنم ہے. اس میں مسلمان مرد عورت ہوں گے. پہلا دوز تھی قابیل, آدم علیہ السلام کا بیٹا جس نے حابیل کو قتل کیا. اور آخری جوہینا قبیلے کا رجل ہوگا, اس کا نام ہوگا جوہینا. نام بھی جوہینا اور قبیلہ بھی جوہینا. یہ آخری جہنمی, وہ پہلا جہنمی. اپنی سزا بھگت کے یہ نکلیں گے. اس کو اللہ کہہ رہا ہے یہ کامیابی ہے, ناکامی ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ, میرے بندے بندو اس سے ڈرو نا, اس سے ڈرو. تم روٹی سے ڈر گئے, بھوک سے ڈر گئے, فقر سے ڈر گئے, اس سے ڈرو جس سے میں تمہیں ڈرا رہا. رزق اللہ کے خزانوں میں ہے, نہ ختم ہوگا نہ ختم ہو سکتا ہے. اللہ نے اتنا وافر دے دیا ہے, اتنا وافر دے دیا ہے کہ اگر ایسی 10 کروڑ قسم کی مخلوق بھی مزید بہا کے دنیا میں ڈال دی جائے جیسے ہم ہیں, تو اللہ سب کے لیے کافی ہو چکے. ابھی تک ہم نے 6 کلومیٹر سے استفادہ کیا. بڑے سے بڑا برما یا سوراخ جو زمین میں کیا ہے وہ 6 کلومیٹر کا کیا ہے. اور 50 کلومیٹر تک اللہ تعالیٰ نے انسانی ضرورت کے لیے خزانوں کو بھر کے رکھ دیا ہے. ہزاروں برس کے سفر کے بعد اب جبکہ دنیا بوڑھی ہو چکی ہے اور اثر ہو چکی ہے اور مغرب کا وقت قریب ہے, یہ سورج ڈوبنے چاہتا ہے اور یہ غروب خود آپ نے کہا میرا دنیا میں آنا قیامت کا اعلان ہے کہ اب قیامت قریب ہے, ختم ہونے والی ہے. صرف 6 کلومیٹر تک پہنچے, ابھی نیچے 44 کلومیٹر ابھی پڑے ہوئے ہیں جو بھرے ہوئے ہیں خزانوں سے. اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں رکھ دیا ہے. میرے بھائیو اللہ جس سے ڈرا رہا ہے وہ جہنم ہے, جہنم. اس کے برعکس کامیاب کون ہے, کامیاب کون ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, جو جہنم سے نکل کر جنت میں پہنچ گیا, بچ کر جنت میں پہنچ گیا, یہ کامیاب. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر, جو جنت میں پہنچ گئے جس کے نیچے نہریں ہیں, یہ ہے بڑی کامیابی. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے کہ یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم, کہ میں تمہیں عالی شان جنت میں پہنچاؤں گا, اس کے نیچے نہروں کو چلاؤں گا, تمہیں خوبصورت گھر عطا کروں گا, اور یہ ہے وہ اصل کامیابی جس کو میں تمہارے لیے تیار کر چکا ہوں, جس کی میں تمہیں دعوت دیتا ہوں. دیکھو نا, یہ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں نا, ڈاکٹر یہ جب کچھ کمانے کے قابل ہوتے ہیں تو زندگی گزر چکی ہوتی ہے, پھر کہتے ہیں چلو ایسے نہیں تھے سارے بچے سے ہی. میرا چھوٹا بھائی ہے, میں کیا کر رہا تھا, ڈاکٹر کی کوئی زندگی ہے؟ جب وہ کمانے کا وقت آتا ہے تو زندگی تو گزار چکا ہوتا ہے. 40 سال کے بعد تو کچھ آنا شروع ہوتا ہے, 50 سال تک کچھ کھنک پیسے کی سنائی دیتی ہے, اور پیچھے 50 سال کے بعد زندگی کیا رہ جاتی ہے. تو وہ اکثر بیٹھا یہ کہہ رہا ہوتا ہے ڈاکٹر کی کوئی زندگی نہیں, جوانی گزر جاتی ہے, پڑھ 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 مر جاتے ہیں, شوق ہی مر کے رہ جاتے ہیں. جو جذبات کا وقت ہوتا ہے وہ پڑھ پڑھ مر جاتے ہیں, اور جب پیسہ آتا ہے تو اس وقت ڈھیلے خود پڑ چکے ہوتے ہیں, پھر کہتے ہیں چلو ساڑھے بچے کھاؤں گے, پتہ نہیں بچیاں دے نصیب ہے کہ نہیں ہے. تو چلو کسی کو شروع سے ہی مل گیا, جیسے سعید انور کہنے لگا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ میری زندگی کا مقصد ہے عزت دولت اور شہرت, یہ میں سمجھا گیا. جیسے آج سب کچھ یہی سمجھتے ہیں عزت دولت شہرت کا. میری صرف 22 سال عمر تھی جو مجھے عزت بھی مل گئی, دولت بھی مل گئی, شہرت بھی مل گئی. 6 براعظم کی سکرین پہ میں ظاہر ہو گیا, سٹار بن گیا, اور دولت پہ ڈھیر لگ گئے, اور شہرت کے سریا پر پہنچ گیا. لیکن میں نے دیکھا کہ یہ تینوں چیزیں ملنے کے بعد بھی میرے اندر میں تو وہی بے سکونی ہے. تو مقصد کے پانے کے بعد تو آدمی کو سکون ملتا ہے, بھوکے کو روٹی ملے اطمینان ہو گیا, پیسے کو پانی ملے اطمینان ہو گیا. اگر میری زندگی کا مقصد عزت دولت اور شہرت ہے تو پھر مجھے تو مل گیا ہے تو مجھے چین کیوں نہیں, مجھے سکون کیوں نہیں, یہ بے قراری, یہ تڑپنا, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. سو بار چمن مہتا سو بار بہار آئی, دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی. تو یہ عزت دولت شہرت کے باوجود گاڑیاں بدلی جا رہی ہیں پھر بھی اندر ویران. تو چکر کیا ہے کہ اس سوچ نے مجھے دین کی طرف پھیرا آہستہ آہستہ آہستہ. تو اگر ایک تو مل بھی جائے تو اندر میں اطمینان نہیں, اور اگر اندر میں اطمینان بھی آ جائے تو مصیبت یہ ہے کہ چھوڑ کے مر جاتا. میرا جو بھائی ہے نا اس کو تعمیرات کا بڑا شوق ہے, تو اس نے گھر کا گیٹ بنوایا جس سے وہ یہ لال قلعہ اس کی نقل میں نے اس نے گیٹ بنوا کو 3 لاکھ روپے اس پہ خرچ کیا. تو ہم دونوں گھر میں داخل ہو رہے ہیں, مجھ سے کہنا مولوی صاحب اتنے بھی ویکھیا کرو, میں تو لکھا روپے لا چھڈے تھی وی کوئی نہیں, اتنے بھی تو ویکھو. اور میں ایسے سر جھکا کے جا رہا ہوں. 2-4 قدم ہم نہیں چلے تو کہنے لگا مصیبت ہے عارضی. میں نے کہا میرا جواب تو نے خود ہی دے دیا, میرا جواب تو نے خود دے دیا. کب بنا لیا تو کب تک, کب تک اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, اسی سے سکندر صفاتے بہارا, رک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا, پڑا رہ گیا سب یہی اٹھا سارا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے, مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے, ہوئے نام وربے نشان کیسے کیسے, سنی کھا گئی آسمان کیسے کیسے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے, یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ, وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا, جیا کرتا ہے کیا یوں مرنے والا, تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عورت کی جا ہے تماشا نہیں ہے, تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا, بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا, اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عورت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. پکر سو حوث کو چھوڑ میاں, مت دیس بدیس پھرے مارا, قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا, کیا بدیا بھینسا بیل شتر, کیا دونی پلہ سربھارا, کیا گیہوں چاول موٹ مٹر, کیا آگ دھواں اور انگارا, سب ٹھاٹ بڑا رہ جائے گا جب اولاد چلے گا بنجارا. اب نے بنا لی دنیا بڑی علی شان بنا لی, لیکن پھر چھوڑ کے جا رہے. دنیا میں سب سے بڑا محل, سب سے خوبصورت محل 3ری صدی میں بنا ہے, 300 ہجری میں قرطبہ میں عبد الرحمن الناصر نے بنایا. یہ 25 برس میں یہ محل مکمل ہوا, 4 میل لمبا تھا 3 میل چوڑا تھا, 4136 اس کے ستون تھے اور برج تھے, اور اس میں یہ سنگ مرمر کی ٹائلیں نہیں لگائی گئی تھی, پورا سنگ مرمر 6000 اس میں لونڈیاں تھیں اس کی زیب و زینت کے لیے, 10000 اس میں غلام تھے خدمت کے لیے, اور 12000 کی ریزرو فورسز تھیں صرف اس محل کو کی حفاظت کے لیے. 325 میں مکمل ہوا, 1 کھرب کی مالیت سے وہ محل تیار ہوا, اور رہنے والے کو اس میں صرف 25 سال رہنا نصیب ہوا کہ 325 میں مکمل ہوا, اور 350 میں عبد الرحمن خود مر گیا, اور 400 ہجری میں اس محل کو خانہ جنگی میں آگ لگائی گئی, اس کی ایک اینٹ بھی سلامت نہ رہی, نشان تک صفحہ ہستی سے مٹ گیا. تو یہ ڈاکٹر کیا کرتے ہیں, جب پیسے کما لیتے ہیں پھر گھر بناتے ہیں, جب گھر بناتے ہیں تو 50 سال کے ہو چکے ہوتے ہیں, تو پیچھے کتنے دن رہنا ہے بھائی. تو اس دنیا کی مصیبت یہ ہے, بن بھی جائے تو چھوٹ جاتی، یا پانے والا بھی کھو دیتا ہے، کھونے والا تو پہلے کھویا ہوا ہے. تو لہذا اللہ نے دیکھو انسان اپنے ذہن ایک تصور رکھتا ہے، یوں ہو یوں ہو یوں، یہ یہاں نہیں ہو سکتا. یہ دنیا گزارے کی جگہ اللہ تعالی نے بنائی ہے، یہاں گزارا ہی کرنا ہوگا. تو اللہ تعالی نے ہمارے جو تصورات ہیں،
بھائی دے بھی دے خدا خبر تھا بھر کے کون، میں کہتا ہوں بھر کے دے.
ہمارے جو تصورات اور تخیلات ہیں وہ یہاں مصیبت یہ پورے نہیں ہو سکتے. ایک تو ہمارے پاس پیسہ تھوڑا ہے، اور اگر پیسہ وافر ہو تو وقت تھوڑا ہے، اس کا علاج کیا کریں؟ وقت تھوڑے کا کیا علاج کریں گے آپ؟ لہذا حسرتیں لے کر ہی مرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد افلح من زکاہا، اپنے آپ تو پاک تو کر لو، پھر میں کیا کروں گا؟ تو آؤ تو صحیح کیا کروں، جوانی دیکھو تو تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تو جیسی جوانی دوں گا تیرے چہرے پہ بہار نظر آئے گی، سورج تیرے چہرے کے سامنے پوشیدہ ہو جائے گا، نظر نہیں آئے گا. زندگی چاہتے ہو تو خالدین فیہا، ابدا موت کو مار دیا جائے گا. گھر چاہتے ہو تو وہ گارے مٹی کے نہیں ہوں گے، بلکہ ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، ایک مشک کی، اس میں زعفران کا گارا ہوگا، سیمنٹ اس کا خاص ہے وہ زعفران کی ہوگی، اور اس کا جو لنٹا ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے میرا اپنا عرش تمہارے لیے لنٹر بنا دوں گا. اور اللہ کی مخلوق میں سب سے حسین مخلوق ہے اللہ کا عرش، جس کو اللہ نے انتہائی خوبصورت طریقے سے اس پر ڈیزائن بنایا ہے، وہ آپ کے گھر کی چھت بن جائے گا، اور زمین سے لے کر چھت کا فاصلہ 1,00,000 ہاتھ، یعنی کوئی 25 انچ کا ایک ہاتھ ہوتا ہے، 25 انچ کا ایک ہاتھ ہوتا ہے، ایک ذرا. تو 1,00,000 ہاتھ کا مطلب ہے کوئی 2,50,000.
مورخ 1 جون 2004، موضوع ہے جنت اور جہنم کا فیصلہ، تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، فون نمبر 6370813.
بنایا تھا اما ہوگا اور آدم علیہ السلام 130 فٹ پر بنائے گئے تھے، یہی قد اللہ کا فرمائے گا. اور جنت کے دروازے پر پہنچا کر 2 چشمے ہیں، ایک سے پانی پلائے گا، پیٹ کا پخانا ختم، پیشاب ختم، سینے کا کھوٹ ختم، بغض اور نفرتیں ختم، عداوتیں ختم، اور پانی پلانے کے بعد پیشاب پخانا ختم. پھر اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے سے جنت کا افتتاح کروائے گا. سارے جنتی انتظار میں ہوں گے کہ جنت کھلے کیسے، جائیں کیسے. تو حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے اعلان ہوگا کہ بھائی اللہ تعالی ساری امتیں آئیں گی یا رسول اللہ، جنت کا دروازہ کھلوائیں. تو آپ اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ فرمائیں گے چلو تو افتتاح کر میں کھولتا ہوں. تو جنت سے ایک سواری آئے گی، اڑتی ہوئی آپ کے برابر میں بیٹھے گی، آپ اس پہ سوار ہوں گے، وہ کھڑی ہو جائے گی، اس کی نکیل نیچے گرے گی، ہر انسان کی تمنا ہوگی یہ رسی میں پکڑوں. تو اللہ تعالیٰ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رسی پکڑائے گا، وہ آپ کے ساتھ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، آپ دستک دیں گے، اندر سے فرشتہ پوچھے گا کون ہے؟ آپ کہیں گے میں محمد رسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ کہ وہ عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ کا انتظار تھا، اللہ نے کہا تھا جب تک میرا محبوب نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا، تو آپ کے لیے دروازہ کھلے گا، آپ اندر جائیں گے، آپ نے فرمایا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے پہلے داخل ہوں. پھر آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ابو بکر جب تو جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے طرح استقبال کریں گے، اور ہر دروازہ کہے گا کہ یہ میرے اندر سے داخل ہو، میرے اندر سے داخل ہو. پھر آپ نے حضرت عمر سے فرمایا میں نے ایک محل دیکھا ہے سونے چاندی زمرد یاقوت کا، میں نے پوچھا کس کا ہے؟ تو مجھے کہا گیا یہ قریشی کا ہے. میں سمجھا میرا ہے، جب جانے لگا تو مجھے کہا گیا یہ عمر بن خطاب کا ہے، آپ کے غلام. پھر آپ نے حضرت عثمان سے فرمایا جنت میں ہر نبی کا رفیق ہے، میرا رفیق تو ہے. پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا علی تجھے خوشخبری ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. پھر آپ نے طلحہ اور زبیر سے فرمایا کہ طلحہ زبیر جنت میں ہر نبی کا ایک حواری ہے، میرے 2 حواری ہیں، طلحہ ہوگا ایک زبیر ہوگا. ایسے آپ نے نام لے کے آپ نے کہا جو جنتی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہو ام ایمن سے شادی کر لے. اس طرح آپ نے نام لے لے کر ایک ایک کو بتایا کہ یہ جنت یہ جنت یہ جنت. ایک ہی حدیث میں آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، ابو عبیدہ جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی اور سعید بن زید ابو الاعور جنتی. ایک سانس میں آپ نے فرمایا کہ یہ سب کے سب جنت والے ہیں. صلح حدیبیہ میں شرکت کرنے والوں کے بارے میں آپ نے فرمایا میں سے ایک آدمی جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے میرے عزیزوں کامیابی کا صحیح مفہوم سمجھا اور اس کی طرف سفر شروع کیا اور اس کو حاصل کیا اور اس میں اس کو پانے میں کامیاب ہوئے. تو جس زندگی کی ہم تمنا کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ آگے دے رہا ہے. آپ داخل ہوں گے ساتھ امت داخل ہو. ایمان والی عورتوں کو پہلے داخل کر دیا جائے گا. وہ پہلے جنت میں پہنچ کر جنت کے زیورات لباس سے آراستہ پیراستہ ہو کر اپنے خامنوں کا استقبال کرنے کے لیے پہلے چلی جائیں گی تاکہ جنت کا حسن ان کے اندر داخل ہو جائے اور جنت کا حسن کے ساتھ وہ اپنے خامنوں کا گھر والوں کا استقبال کریں. جب وہ یہ پہنچیں گے تو وہ دروازے پر آئیں گے کہیں گی انت حبی وانا حبک تو میرا محبوب میں تیری محبوبہ. اب لڑائی کبھی نہیں ہوگی، جھگڑا کبھی نہیں ہوگا، موت کبھی نہیں آئے گی، بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا، فساد کبھی نہیں ہوگا اور کبھی بھی ہم ایک دوسرے کو چھوڑ کے الگ نہ ہوں گے. انا الخالدۃ فلا اموت، انا النعمۃ فلا ابأس، انا الراضیۃ فلا اسقط، انا المقیمۃ فلا ارحل. یہ کہہ کر وہ دونوں میاں بیوی آگے چلیں گے. تخت ہوگا، اللہ تعالیٰ تخت کو نیچے جھکائے گا، اس پر بیٹھیں گے، پھر وہ اوپر اٹھ جائے گا. پھر جب وہ نیچے ان کی نظریں پڑیں گی تو بہتی ہوئی نہریں ہوں گی اور اس میں فوارہ مارتے ہوئے دائیں بائیں چشمے ہوں گے اور سامنے نوکروں کی قطاریں ہوں گی. اوپر اللہ کا سایہ ہوگا بنایا ہوا، درختوں کو ان کو پھل پکے ہوئے ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے اور آگے پرندے اڑتے ہوئے ہوں گے اور چاروں طرف ایک ایسی بہار ہوگی اور ایسی نعمتیں ہوں گی کہ غلام آ کر سلام پیش کریں گے، فرشتے آ کر سلام پیش کریں گے، غلاموں کا فرشتوں کا سلام ابھی مکمل ہوا ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے دروازے کھل کر اللہ خود سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کھانے کی لذت ایسی پوری کرے گا کہ ہزاروں برس کھائیں، کروڑوں برس کھائیں، نہ پیشاب نہ پہانا، نہ آنت پھٹے، نہ میدا پھٹے، نہ جبڑا تھکے، نہ دانت زبان کو کاٹے اور نہ ذائقے میں کمی آئے. ایک لقمہ منہ میں رکھ لے، اسی لقمے کی لذتیں لیتا رہے، ہزار برس بھی لقمہ منہ میں رکھے اور وہ اندر جانے کا اس کو حکم نہ کرے تو لقمہ اندر نہیں جائے گا، اس کے منہ میں ذائقے دیتا رہے گا. پھر اسی لقمے پر جتنی نیتیں کرتا جائے گا وہ لقمہ وہ رنگ بدلتا جائے گا. روٹی پہ گوشت کی نیت کرے، گوشت پہ پانی کی نیت کرے، پانی پہ دودھ کی نیت کرے، دودھ پہ شربت کی نیت کرے، اس پہ بوٹی کی نیت کرے، اس پہ کباب کی نیت کرے، اس پہ انگور کی، انار کی، آم کی، منہ میں ہی وہ ذائقے بدلتا جائے گا اور دیتا جائے گا اور دیتا جائے گا اور دیتا جائے گا. ایک بدو آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے کہا ہیں. کہا کیسے ہیں؟ کہا یاقوت کے بنے ہوئے، زمرد کے پر، ہواؤں میں اڑتے ہیں، جہاں تیری نظر وہاں اس کا قدم. دوسرا بولا یا رسول اللہ جنت میں اونٹ ہیں؟ آپ نے کہا ہیں، ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے، جہاں تیری نظر وہاں اس کا قدم. تیسرا بولا یا رسول اللہ جنت میں کھجور ہے؟ آپ نے کہا ہے، اس کا نیچے سونے کا ہے، اوپر زمرد کا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے اس کا دانہ بارہ ہاتھ لمبا. تو چوتھا بولا یا رسول اللہ جنت میں صحرا ہے؟ آپ نے کہا ہے، لیکن ریت کا نہیں ہے، مشک زعفران کا ہے، مشک یاقوت کا ہے اور مشک عنبر کا ہے. پھر پانچواں بولا یا رسول اللہ جنت میں موسیقی ہے؟ آپ نے کہا ہے. ایک ہوا ہے جو چلتی ہے، جنت کا موسیقار ہوا ہے، جو دھن بناتا ہے، دھن بنانے والی ہوا ہے. اور سازندے کون ہیں؟ کوئی طبلہ نواز اور کوئی وائلن نواز اور کوئی گٹار نواز. وہ درخت ہیں، درخت. گانے والیاں کون ہیں؟ جنت کی حوریں ہیں گانے والی. ہوا دھن دیتی ہے، درخت ساز بجاتے ہیں، لڑکیاں آواز دیتی ہیں. یہ سر ساز، یہ آواز، یہ ساز مل کر ایک سما بنتا ہے کہ 70 برس تک وہ لڑکیاں گاتی رہیں گی تو گانا سننے والے بور نہیں ہوں گے، بیٹھ کے سنتے رہیں گے. جنید جمشید مجھ سے کہنے لگا ہمارا گانا ہوتا ہے 3.5 منٹ کا, اور اگر لوگ لڑکے سن رہے ہیں تو 10 منٹ, 10 منٹ سے آگے گانا نہیں لے جاتا ورنہ بوریت شروع ہو جاتی. میں نے کہا جنت کا سب سے چھوٹا گانا ہوتا ہے 70 سال کا, سب سے چھوٹا گانا ہے 70 برس, اور گانے والی ہیں وہ ہیں کہ جو سمندر میں تھوک اڑانے سمندر میٹھے ہو جائیں تو اس کا بول کیسا میٹھا ہوگا. اس کو جنت کی لڑکی کے منہ میں تھوک ہے نہیں, تھوک تو عیب ہے. اگر تھوک دے تو 7 سمندر میٹھے ہو جائیں تو بول کیسا میٹھا ہوگا. تو یہ ہوا, وہ درخت, یہ ان کی آواز, یہ کن کے لیے ہے جو دنیا میں گانے نہیں سنتے. پچھلے مہینے ہم تھے خانوال جماعت میں, جنید جمشید بھی میرے ساتھ تھا, خانوال میرا ضلع ہے. تو اس نے ایک جگہ وہاں گانا گایا تھا, اپنا پروگرام کیا تھا. میں نے کہا جہاں وہاں کے بیان بھی کر, جہاں تو میرے علاقے کو گندا کر کے آئے اس کو پاک بھی کر. تو اس نے وہاں جا کے بیان کیا, بڑے مجمع تھا. تو ایک گھنٹہ اس نے بات کی ماشاء اللہ. تو میں ایک جملہ اس کا میں آپ کو سناتا ہوں. اس نے کہا لوگ یہ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے, اگر یہ روح کی غذا ہوتی تو میں کبھی نہ چھوڑتا. جتنا میں نے اس سے مال کمایا ہے اور نام کمایا ہے, اتنا آج تک نہ کسی نے مال کمایا نہ نام کمایا, پر یہ اندھیروں کے سوا کچھ نہ دے سکی مجھے, اور بے چینی اور طرب کے سوا کچھ نہ پا سکا میں اس. میری اب اس سے پہلی ملاقات ہوئی تو اس نے مجھ سے سوال کیا کہ ایک پاکستانی ٹین ایجر نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے, وہ گلیمر مجھے حقیقت میں حاصل ہے؟ جن رانائیوں کو وہ خوابوں میں دیکھتا ہوں مجھے زندگی میں حاصل ہیں, لیکن میرے اندر میں اتنا اندھیرا ہے, مجھے یوں لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی کنارہ کوئی نہیں. یہ کیوں ہے, کیوں ہے؟ یہ تو نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا جو دل ہے نا, دل یہاں اللہ کا پہرا ہے, یہاں نہ تو کوئی صورت اتر سکتی ہے نہ کوئی مورت اتر سکتی ہے, نہ یہاں کوئی سر اور ساز جا سکتا ہے, نہ کوئی آواز, نہ کوئی ساغر, نہ کوئی مینا, نہ کوئی مرغزار, نہ کوئی کوہ سار, نہ کوئی وادی, نہ کوئی دامن, نہ کوئی منظر. یہاں صرف اللہ آئے گا تو اس سے اطمینان ہوگا, اگر اس سے اللہ نہ ملا تو اس سے کوئی شکل, کوئی دھن, کوئی موسیقی, کوئی دنیا کا حسین سے حسین منظر اس دل کو نہیں لبھا سکتا. دل ویران رہے گا, تم ٹکر مارتے رہو گے. کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا. امریکہ میں جماعت تھی پیدل, تو 4 لڑکے 2 لڑکی مسلمان ہیں. ایک لڑکے کا نام ابراہیم رکھا, اس کو کلمہ پڑھایا ڈاکٹر اختر ہمارے ساتھی. اس نے کلمہ پڑھایا تو اس نے اپنے یوں ہاتھ رکھ کر کہا, یوں سینے دل پہ ہو. تو ڈاکٹر اختر نے کہا کیا ہو وہ کہنے گئے جب سے میں نے ہوش سنبھالا یہ جگہ خالی تھی, یہ جو تم نے کلمہ پڑھا یہ جگہ بھر گئی ہے, خوشی سے میری ہو نکل گئی. تو یہ جنت کا ساز و آواز کس کے لیے جو دنیا میں گانا نہیں سنتے؟ جہاں گانا آتا ہے وہاں بے حیائی آ جاتی, جہاں بے حیائی آتی وہاں زنا بھی آتا ہے, جب زنا آتا ہے تو قومیں برباد ہو جاتی ہیں. یہ چولی دامن کا ساتھ ہے ان کا. تو اللہ تعالیٰ آواز دے گا, وہ بندے کہاں جو دنیا میں موسیقی نہیں سنتے تھے. تو آپ نے کہا ہاں ہے, اللہ سنائے گا, لیکن وہ سنیں گے جو دنیا میں اپنے کانوں کو بند کر کے چلے اور انہوں نے اس میں اس گندی آوازوں کو نہیں داخل ہونے دیا. تو اللہ ان کے لیے کہے گا آ جاؤ. شراب کو روک دیا کہ خود جو تیار کی ہوئی ہے, یشربون من کاس کان مزاجہا کافورا, کچھ ایسے ہوں گے جو خود ڈال کے پیئیں گے. یسقون فیہا کاسا کان مزاجہا زنجبیلا, کچھ ایسے ہوں گے جن کو غلام پیش کر کے وہ پیئیں گے. کچھ ایسے ہوں گے وسقاہم ربہم شرابا طہورا, جن کو اللہ خود پیش کر کے پلا رہا ہوگا. اب یہ بھائیو, یہ محنت کے درجات ہیں, جو جتنی کر لے گا اتنا اللہ سے لے گا. کامیاب کی تصویر کیا ہے, ناکام کی تصویر کیا ہے, اور وہ کامیابی کی عملی شکل دنیا میں کیا ہے, یہ کیسے کامیاب پاک ہو گئے کیسے. قد افلح من تزکا, پتہ چلا نماز پڑھنے سے پاکیزگی حاصل ہو. قد افلح من تزکا, کامیاب ہو گیا جو پاک ہوا. وذکر اسم ربہ فصلا, اور جس نے اللہ کو یاد کیا اور نماز پڑھی. تو اس آیت میں اشارہ ہے کہ پاکیزگی میں بہت بڑا عمل ہے نماز. ایک اور آیت جوڑو، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فلاح پا گئے، پاک ہو گیا، کامیاب، پاک کیسے ہوں گے، پاک کیسے ہوں گے، قد افلح المؤمنون، ایمان والے فلاح پا گئے، کون؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، جو نمازیں پڑھتے اور ڈرتے ہیں، والذين هم عن اللغو معرضون، جو فضولیات سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، موسیقی سے، جوئے سے، شراب سے، نافرمانیوں سے بچاتے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، جو زکات ادا کرتے ہیں، والذین هم لفروجهم حافظون، جو زنا سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، والذین هم بشہاداتهم قائمون، جو اپنی سچی گواہی دیتے ہیں، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے. ایک اور آیت ساتھ جوڑ دیں، ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد، مسلمان عورت، پہلی پاک ہونے کی چیز اسلام، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد، مومن عورت، دوسری پاک ہونے کی چیز ایمان، ایمان، والصابرین والصابرات، صبر والے مرد، صبر والی عورتیں، تیسری چیز پاک ہونے کے لیے صبر، والصادقین والصادقات، سچے مرد، سچی عورتیں، چوتھی چیز پاک ہونے کے لیے سچائی، والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، پانچویں چیز ہوگی، والمتصدقین والمتصدقات، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے مرد، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والی عورتیں، سخاوت، والصائمین والصائمات، ساتویں چیز، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، روزہ، والحافظین فروجہم الحافظات، اور اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والے مرد، عزت کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں اور کثرت سے ذکر کرنے والے مرد. یہ ایک نقشہ اللہ نے مرد عورت کا کھینچ کے بتایا ہے. ان المسلمین والمسلمات اسلام، والمؤمنین والمؤمنات ایمان، والصادقین والصادقات سچائی، والصابرین والصابرات صبر، والخاشعین والخاشعات اللہ کا خوف، والمتصدقین والمتصدقات اللہ کے نام پہ خرچ کرنا، والصائمین والصائمات اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ تعالیٰ کی رضا میں روزہ رکھنا، اور والحافظین فروجهم والحافظات اپنی عزتوں کی حفاظت کرنا، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا. یہ ایک تصویر نکال کر اللہ تعالیٰ نے مسلمان مرد اور عورت کی ہمیں پیش کی ہے کہ اس کے مطابق ڈاکٹر بن جائے، لیڈی ڈاکٹر بن جائے تو ہمیں منظور ہے، اس کے دائیں بائیں ہوگی تو پھر اس کے دائیں بائیں ہوگا تو پھر مردود ہے، غیر مقبول ہے، جہنم کا ایندھن ہے. اس کو ایک اور انداز میں، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے نیک بندے بندیاں کون ہیں جو وہ زمین پہ چلتے ہیں تو بڑی عاجزی سے چلتے ہیں، غیر خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، ان پر کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کے جواب میں زیادتی نہیں کرتے بلکہ صبر کرتے ہیں اور سلامتی کا بول بولتے ہیں، والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، جو راتوں کو سوتے نہیں رہتے کہ فجر کی نماز بھی گئی، فجر بھی گئی، پڑھنے میں ایسے دیکھو نا کیا امتحان کے پاس ہونے کا تو اتنا غم کہ نہ نیند سوچی نہ روٹی سوچی، اور نماز غائب، تلاوت غائب، نہ دکھ ہوا، نہ درد ہوا، نہ غم ہوا، نہ تڑپ، نہ کسک. تو کون ہے؟ والذین یبیتون ربہم سجدا وقیاما، جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑگڑاتے ہیں اور روتے ہیں اور اللہ کے دعا کیا کرتے ہیں، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، تو کہتے ہیں یا اللہ ہمیں دوزخ سے بچا لے، انها ساءت مستقرا ومقاما، وہ بڑا برا مقام ہے. اور پھر ان کا خرچ کیسا ہے، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، وہ پیسہ آئے تو متکبر نہیں ہوتے، شان و شوکت کا مظاہرہ نہیں کرتے، تنگ دستی آ جائے تو جگہ فضا نہیں کرتے، میانی چال درمیانی چال چلتے ہیں، اور میانہ روی سے چلتے ہیں. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر, جو شرک نہیں کرتے, ولا یقتلون النفس, وہ کسی جان کو بے قصور قتل نہیں کرتے, ولا یزنون, جو زنا نہیں کرتے, من یفعل ذلک یلقی اثاما, جو یہ کام کریں گے وہ برباد ہو جائیں گے, تباہ و برباد ہو جائیں گے. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات وکان اللہ غفور الرحیم. ہاں, جو توبہ کر لیں گے تو ہر وقت ان کے لیے معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے. یہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ اب تصویر نکال کے دے رہا ہے, ایسے ڈاکٹر بنو, ایسی لیڈی ڈاکٹر بنو کامیاب. تو میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت. ہم کوئی سیاسی جماعت نہیں, کوئی مخصوص افکار نہیں, کوئی مسلک کا اس میں پرچار نہیں, کوئی فرقہ واریت کی اس میں بات نہیں. 33 سال ہو گئے مجھے تبلیغ میں پھرتے ہوئے. یہ فرقہ واریت کا میں نے 8 سال ریمنڈ کے مدرسے میں پڑھا, مطلب گھر کا بھیدی, گھر کا بھیدی. ایسا اعتدال اور ایسی خوبصورت بات 6 براعظم میں نہیں دیکھی کہ ہر چیز سے ہٹ کر صرف اسلام کی دعوت پیش کرنا اور سب سے اللہ کے لیے محبت کرنا. نہ آپ دیکھتے نہیں ہو کیا سے کیا آگ لگ گئی ہے, کیا سے کیا آگ لگ گئی ہے جو بجھنے کا نام نہیں لے رہے. تو اس وقت یہ تبلیغ ایک سفینہ ہے طوفانی موجوں میں سلامتی سے پار نکلنے کا. پڑھو, ہم آپ پڑھنے سے نہیں روکتے, پڑھو, اچھی طرح پڑھو, لیکن ایک ساتھ تقویٰ بھی اختیار کر لو تو آپ کی دعاؤں سے اللہ صحت دینا شروع کر دو. جیسے ابھی تم لوگ جاتے ہو نا امریکہ اور یورپ کی ڈگری لینے کے لیے, پھر لوگ وہ تمہارے پاس آئیں گے ڈگری لینے کی, چونکہ ان کے پاس دعا کوئی نہیں, ہمارے پاس دعا ہے. ہم دعاؤں سے وہ کام اللہ سے کروا سکتے ہیں جو وہ نہیں کر سکتے. عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہڈی ٹوٹ گئی یہاں سے ایک سفر میں, تو انہوں نے پٹی باندھی اور حضور کی خدمت میں, یا رسول اللہ میری ہڈی ٹوٹ, تو ہم نے کہا پٹی اتار, تو آپ نے ایسے ہاتھ پھیرا کہ نہیں کہاں ٹوٹی ہے, دیکھا تو جڑی پڑی ہے, ٹوٹنے کا نشان ہی کوئی نہیں ہے. تو آپ کی میڈیکل کیا بتاتی کہ ایسا بھی کبھی ہو سکتا. یمامہ کی لڑائی میں خالد بن ولید زخموں سے چور چور ہو گئے. یہ جنگ خالد بن ولید کا سہرا تھا جو انہوں نے اس بے جگری سے لڑی ہے کہ تاریخ میں یاد رکھی جائے گی. لیکن سارا یمامہ کا حنین کی جنگ میں, حنین کی جنگ میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے. تو بتایا گیا یا رسول اللہ, خالد بن جو لوگ جب حملہ ہوا نا تو ایک دم شکست ہو گئی, تو صرف 14 آدمی حضور کے ساتھ رہ گئے, ان میں خالد ابن ولید بھی تھی. تو شدید زخمی ہو گئے, تو کہا یا رسول اللہ خالد شدید زخمی ہے. تو آپ ان کے خیمے میں آئے اور ان کے جسم پہ سر سے لے کر پاؤں تک ہاتھ پھیرا, سارے زخم ایسے مندمل ہو گئے جیسے کوئی لگا ہی کوئی. تو ہمارے پاس دعائیں ہیں, دعائیں. قتادہ بن نعمان کی آنکھ میں تیر لگا, آنکھ نکل کے باہر آ گیا, تیر اور اندر تک چلا گیا. آپ تو سمجھتے ہیں آپ ڈاکٹر ہیں کہ اندر تک تیر چلا گیا تو سسٹم کہاں سے باقی رہا ہوگا, تو اندر تک سارا نظام تباہ ہو گیا. آپ نے تیر کھینچا, ساتھ وہ بن گیا تھا کیمہ, کیمہ وہ بھی نکلا ہے, تو آپ نے اس کو ایسے کٹھا کیا. اب اللہ کے دربار میں رو پڑے کہ اے میرے مولا, قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے, کیونکہ حضور پر تیر اندازی ہو رہی تو قتادہ آگے ایسے سینہ لیے ایسے کھڑے ہوئے, تیر آتا تو آگے ہو جاتا. تو ایک تیر آ کے یہاں لگا, باقی تو زرہ میں اٹک رہے تھے, ایک تیر یہاں آ کے لگا. تو یہاں تو زرہ ہوتی نہیں, تو آپ نے کہا اے اللہ, قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے, تو اس کو دوسری آنکھ سے زیادہ حسین کر دے. اور یہ کہہ کر آپ نے وہ کیما اس کے اندر رکھا اور اوپر یوں ہاتھ پھیرا, جب ہاتھ ہٹایا تو یہ آنکھ اس سے زیادہ حسین بن چکی تھی. یہ واقعات بھرے پڑے ہیں کہ اللہ نے, آپ مسلمان ڈاکٹر ہیں, اگر آپ دعا سیکھ لیں, دعا تقوی سے نصیب ہوتی تو ناممکنات کو اللہ ممکن کر کے دیکھا. ام صاحب رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا فوت ہو گیا, موت کا تو کوئی علاج نہیں, انہیں بتایا گیا تیرا بیٹا مر گیا, تو آئی مسجد میں اس کی میت پڑی تھی, تو مسجد سے باہر تو آ کر اس پاؤں کی طرف ایسے بیٹھ کر کہنے لگے میرے مولا, میں تو تیرے شوق میں مسلمان ہوئی تھی, تیری محبت میں گھر چھوڑا تھا، لوگ تانے دیں گے کہ باپ دادے کا دین چھوڑا بیٹا مروا بیٹھی، یا اللہ میرا بیٹا، یہ نہیں کہا زندہ کر دے، بس اتنا کہا یا اللہ مجھے رسوا نہ کرنا، مجھے رسوا نہ کرنا، اتنا کہنا تھا کہ بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ تو آپ دعا والے ڈاکٹر بن جائیں تو پھر یورپ سے لوگ یہاں علاج کروانے آئیں، امریکہ سے یہاں علاج کروانے آئیں، پھر یہ نہ سمجھو کہ یہ اللہ اپنے اللہ کا نبی اپنے ساتھ یہ لے گیا، اپنی امت کو یہ نعمتیں تقسیم کر کے گیا، یہ خیرات تقسیم کر کے گیا، جاتے ہوئے اپنی برکتیں، ظاہر ہے ذات کی برکتیں تو چلی گئیں، لیکن آپ کے جانے کے بعد بھی آپ اپنے اعمال کی برکتیں دے گئے ہیں کہ قیامت تک یہ امت دعا والی رہے گی، جب نبی والے طریقے پر چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دعا والا بنا دے گا، اور دعاؤں سے وہ مسئلے حل ہوتے ہیں جو بڑے بڑے اسباب کو اختیار کرنے سے بھی حل نہیں ہوتے۔ تو تبلیغ میرے عزیز ہو اس چیز کو سیکھنے کی محنت ہے کہ ہم وہ تصویر جو قرآن بتا رہا ہے، جو قرآن بتا رہا ہے جس میں کامیابی کا رنگ بھرا گیا ہے اور ناکامی کے سیاہیاں بھری گئی ہیں، اس کامیابی کو لینے والے بن جائیں اور ناکامی سے بچنے والے بن جائیں، یہ سیکھنے کی ایک محنت ہے۔ صرف تبلیغ ایک کام ہے جس میں کہتے ہیں وقت بھی لگاؤ، جان بھی لگاؤ، پیسہ بھی لگاؤ، صرف اس وقت تبلیغ ایک ایسی عملی محنت ہو رہی ہے پوری دنیا میں، فرقہ واریت سے ہٹ کر، مسالک سے ہٹ کر، نفرتوں کو دفن کر کے محبتوں کو پروان چڑھا کر، گھر 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 نگر نگر پھرنا کہ اللہ کا پیغام دنیا میں پہنچے۔ میں پہلی دفعہ انگلینڈ گیا تھا 1982 میں، تو ایک بابا اللہ بخش ہوتا تھا اٹک کا، برمنگم میں رہتا تھا، اس وقت بوڑھا تھا، انتقال ہوا، وہ مجھ سے ایک دن کہنے لگا بیٹا یہ جب ہم آئے تھے نا یہاں تو یہ گورے ہم سے کہتے تھے تمہاری اگلی نسل ہماری ہے، اور ہمیں نظر بھی آتا تھا کہ واقعی یہ صحیح کہتے ہیں، چونکہ کتنے یہاں مسلمان مرے، جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں تھا، غسل دینے والا کوئی نہیں تھا، ان کو گرجوں میں رسومات ادا کی گئیں اور بغیر جنازے کے ان کو یہیں دفن کیا گیا، ایسے ہزاروں یہاں ہیں، ہزاروں 60s میں یہ تھا، 60s میں کفے تبلیغ کا کام داخل ہوا، چلتے 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 اب اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ ہم اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری نسل بھی ہماری ہے اور تمہاری نسل بھی ہماری ہے۔ سارے یورپ کی اللہ نے فضا میں، اب دیکھتے نہیں ہو فرانس میں جلوس نکل رہا ہے لڑکیوں کا کہ ہم سکارف پہنے، یہاں کی لڑکیاں سر سے دوپٹہ اتار رہی ہیں اور وہ لڑکیاں جلوس نہیں کر رہی کہ ہم نے دوپٹہ سر پہ پہننا ہے، یہ کہاں سے بات پیدا ہو، کہاں سے آ جائے، پورے یورپ میں کوئی جانتا نہیں تھا پردہ کس چیز کا نام، جیسے وہاں کا لائف سٹائل ہے ویسے تو بالکل مرتد ہو جانا چاہیے تھا نسل۔ ٹورانٹو میں میں نے بیان کیا عورتوں میں، تو بیان کے بعد ہم نکلے تو مسترات میں نکلی تو میری نظر پڑی تو ایک عورت بھی بے پرد نہیں تھی، سب برقعے میں۔ پھر وہاں سے انگلینڈ واپسی تھی تو وہاں سٹینفرڈ ہل ایک محلہ ہے وہاں بیان تھا، تو وہاں کوئی 1500-2000 عورت کٹھی ہوئی، تو وہ جب ہم نکلے تو وہ بھی نکل رہی تھی تو ایک عورت بھی برقعے کے بغیر نہیں تھی، نہ کوئی جوان، نہ کوئی بچی، نہ کوئی بوڑھی۔ پھر وہاں سے میں فیصل آباد آیا واپس، تو یہاں مسلم ٹاؤن میں میرا بیان تھا تو میں لیٹ ہو گیا، میں نے تو میں پہنچا تو عورتیں آ رہی تھیں دھڑا دھڑ، تو 100 میں 95 بے پردہ آ رہی تھیں اور آ رہی بیان سے۔ اب تو میلاد بھی ایک فیشن بن گیا نا، میلاد ہوتا ہے تو عورتیں فیشن کر کے جاتی ہیں اللہ کے نبی کو اور دکھ دیتی، اور جو نعتیں پڑھنے والے ہیں وہ گانوں کے طرز سے نعتیں پڑھتے ہیں، کبھی انڈین گانے کی طرز، کبھی پاکستانی گانے کی طرز، تو پہلے بیٹھ کے گانا سنتے ہوں گے جبھی تو اس طرز پر، کیا ظلم و ستم ہے۔ تو اللہ ہم اپنی، میں 6 براعظم میں خود گیا ہوں، 6 براعظم اللہ مجھے لے گیا ہے، ہر جگہ میں نے اپنی انہی آنکھوں سے اس محنت کی عظمتوں کو دیکھا۔ جنوبی امریکہ میں ہم تھے تو ایک وینزویلا کا عرب مجھ سے لپٹ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، کہنے لگا اگر یہ جماعتیں یہاں نہ آتی تو ہم سب مرتد ہو گئے۔ پاکستان سے ایک جماعت گئی وینزویلا میں پہلی جماعت پیدل، تو انہوں نے وہاں ایک لڑکا تھا اس کا نام تھا جہاد فلسطینی، وہ ان کے ساتھ جڑا، اس نے داڑھی رکھ لی، بڑا خوبصورت جوان، اس کو انہوں نے امیر بنایا، پہلا نوجوان جس نے وینزویلا میں داڑھی رکھی، ایک مسلمان داڑھی والا کوئی، ایک عورت پردے والی کوئی، تو پاگلوں کی طرح اس نے وہاں کام کیا، ایک ایکسیڈنٹ میں اس کا انتقال ہو گیا، 28-29 سال اس کی عمر۔ تو قطر میں ہمارے دوستوں کو پتا چلا کہ اس آدمی نوجوان کا انتقال ہوا، تو قطر سے لوگ تعزیت کے لیے جماعت گئی، قطر سے وینزویلا، سمجھ رہے ہیں، قطر سے وینزویلا دو راتیں ہواؤں میں اڑنا پڑتا ہے، تو وہ اس کی تعزیت کے لیے گئے، تو سارے عرب حیران پریشان، یہ کیا بلا تھی جس کی تعزیت کے لیے قطر سے لوگ آئے، قطر سے اتنا سفر کر کے آئے، ایک دم ان کی آنکھیں کھلیں کہ کوئی چکر ہے، کوئی بات ہے، پھر وہ جمع ہوئے، تو ڈاکٹر فوزی ہیں، بڑا شاعر، بڑا ادیب، بڑا فاضل آدمی ہے، اور اس کو قطر کی نیشنلٹی بھی اس کے اسی علم پر ملی ہے، ویسے وہ سوڈانی ہے عرب لیکن وہ رنگ سارا سوڈانی ہے، اس نے وہاں بیان کیا، پھر ان کی آنکھیں کھلیں، پھر وہاں سے جماعتیں آنا شروع ہوئیں، تو وہ جو عرب مجھے ملا نا، تو اس کا بیٹا ساتھ، میں نے کہا اس کو عربی آتی ہے، کہنے لگا نہیں، میں نے کہا کیسے عرب ہیں جن کو عربی نہیں آتی، یہ سن 2000 کی بتا رہا ہوں، 2001 میں ریمنڈ میں تھا، ایک نوجوان آ کر مجھے ملا، کہنے لگا مجھے پہچان تو، میں نے کہا نہیں، کہنے لگا میں وہ عرب کا بیٹا ہوں جس کو تم نے کہا تھا، یہ کیسا عرب ہے جس کو عربی نہیں آتی، دیکھو میں نے اب عربی سیکھ لی ہے، میں 4 مہینے لگانے کے لیے آیا ہوں۔ تو میرا عزیزو، یہ ایمان کو پانی دینے والا کام ہے، اس کو باقاعدگی سے کرو، روزانہ کرو، جیسے روزانہ پڑھنے کے لیے وقت نکالو تو اس کے لیے وقت نکالو، اس نماز کے لیے وقت نکالو، ذکر کے لیے وقت نکالو، تلاوت کے لیے وقت نکالو، جیسے نیند کے لیے کتنا ہی سر پہ امتحان ہو، نیند کے لیے وقت نکالتے ہیں، کھانے کے لیے وقت نکالتے ہیں، یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا عمل ہے، اور یہ روزانہ کی محنت ہے، روزانہ جسم ضرورت پانی بھی مانگتا ہے، روٹی بھی مانگتا ہے، ایسے اپنے اس کو دو۔ تو تم لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہو تو یہ کوئی اسلام کا نہ طریقہ ہے نہ اس کی اجازت ہے، ہماری بدقسمتی ہے کہ نظام نااہل لوگوں کے ہاتھ میں ہے، ہمارے پاس اسباب کی کمی کوئی نہیں، اب بھی اتنا پیسہ ہے کہ لڑکیوں کے کالج الگ بن سکتے ہیں، لڑکوں کے الگ بن سکتے ہیں، اب بھی اتنا پیسہ ہے کہ لڑکیوں کے الگ کالج بن سکتے ہیں، لڑکوں کے الگ بن سکتے ہیں، بددیانتی کا کینسر ہے جس نے سارے ملک کو کھا لیا ہے، ایک ناسور ہے جس نے ہمارے اندر گھاؤ اور زخم پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیا ہے، اللہ ہی جانے، قربانی تو بڑی ہوئی تھی، لوگ میں بڑے خلوص سے اپنے آپ کو قربان کیا تھا، میرے والد صاحب کے دوست تھے مہاجر جلندر کے تھے، کبھی کبھی ہمارے ڈیرے آیا کرتے، تیری نا اپنی کہانی سنا رہے تھے کہ ہم جب بھاگے، خاندان تو سارا کٹ کٹ گیا، تو میں اکیلا جان بچا کے نکلا ہوا تھا، تو دن میں میں کھیتوں میں چھپتا، کماد کچھ کداور ہو گیا تھا اس میں چھپ جاتا، رات کو چلتا تھا، پھر دن میں چھپتا، رات کو چلتے 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 میں دریائے ستلج پہ آ لگا، اب آگے بکھرا ستلج، پیچھے سکھوں کی کرپانے، تو کہا میرے جی میں آیا کہ دریا میں مر جانا آسان ہے، سکھوں کے ہاتھوں مرنے، تو تیرنا کہنے کے مجھے آتا نہیں تھا، میں نے ایک لکڑی ڈھونڈی بڑی ساری، اس کو اٹھا کے پانی میں ڈالا، اس کے اوپر چڑھ گیا، میں نے کہا زندگی تو پار لگا دی، تو کہ جب میں تھوڑا سا وہ لکڑی اندر گئی تو میں نے کیا دیکھا، سارا دریائے ستلج لاشوں سے بھرا ہوا بہ رہا تھا، معصوم بچے بھی، نوزائیدہ بچے بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، بوڑھیاں بھی، پاکستان والوں کو تو یہی پکڑ لیں گے قیامت کے دن، اللہ رسول کا حساب تو بعد میں ہوگا، یہ 6 لاکھ لوگ پکڑ لیں گے، دیکھو اگر ناچنے گانے کے لیے ملک بنانا تھا تو ضرورت کیا تھی 6 لاکھ انسانوں کو ذبح کرنے، اور ایسی بے پردگی کے لیے اور آوارگی کے لیے، اب آپ لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ لڑکے لڑکیاں اکٹھے بڑھتے ہیں، ہمیں اپنی نظروں کی حفاظت، لڑکیاں حجاب میں ہوں نقاب میں ہوں، آپ لوگ اپنی نظر کو جھکا کے چلو، یہ دل کا ایمان ایک امانت ہے، اس پہ داغ، کپڑے پہ داغ لگا ہو تو اس کالج جاؤ گے بدل کے جاؤ گے، سیدھا یہیں داغ لگ جائے شرٹ پہ تو بدلو گے، نظر آ جائے، یہ دل کے داغ سب سے زیادہ جو دل کے داغ ہیں وہ نظروں سے پیدا ہوتے ہیں. اپنی نظروں کو جھکانا سیکھو. ایک حد فاصل ہے ہم آزاد لیے. کیا آزادی ہے؟ یہ تو عورت کی عزت عورت اس لیے تھی کہ اس کو پوسٹروں پہ چڑھا دیا جائے, اس کو ننگا کر کے اس کے کپڑے بیچے جائے ہیں, اسے ٹی وی بیچا جائے, موٹر سائیکل بیچے جائیں, موٹر سائیکل کے ساتھ نیم برہنہ عورتوں کی تصاویر, اسی کا نام آزادی ہے. اے واہ بہار اگر این ہست بہار, اگر اس کا نام بہار ہے تو ہائے ہائے, پھر خزاں کس کو کہتے ہیں؟ 1799 میں ایک عورت تھی میری, اس میں 1792 میں میری والسٹون کرافٹ, اس نے لندن میں سب سے پہلے کتاب لکھی تھی آزادی نسواں, عورتوں کو آزادی دی جائے, مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں. شیطان نے کو ہوا دے گیا تو عورت کی آزادی کیا ہوئی, عزتیں بھی نیلام ہو گئی اور گھر کی غلامی ویسی کی ویسی, دفتر کے کام لگے, ہوسناک نظروں کا شکار, عزتیں برباد اور گھر آ کر برتن اب بھی دھونے پڑتے ہیں, کھانا اب بھی پکانا پڑتا ہے, گھر کا نظام اب بھی کرنا پڑتا ہے, دوہری مشقتیں بن گئیں. 13 سال سے لڑکی کو خامند کی تلاش ہوتی ہے اور وہ 40 سال کی ہو جاتی ہے اسے خامند نہیں ملتی. 1998 میں ایک سروے ہوا انگلینڈ کا, عورتوں سے پوچھا گیا گھر کی زندگی چاہتی ہو کہ یہی دفتر کی زندگی, تو 98% عورتوں نے کہا ہم گھر کی زندگی چاہتی ہیں پر ہمیں خامند کوئی نہیں ملتا. اشفاق احمد جو ڈرامہ رائٹر ہے, اس سے میری ملاقات ہوئی کافی عرصہ پہلے, مجھے کہنے لگا میں تبلیغ کے کام کا قائل ہوا ہوں ایک واقعہ سے کہ میں اڈمرا میں ایک پارک میں بیٹھا تھا, میری بیوی بھی تھی, تو ایک جماعت آئی, انہوں نے مغرب کی اذان دی اور نماز شروع کر دی, تو 15-16 لڑکیاں اکٹھی ہو کے ان کو دیکھنے لگی. نماز ختم ہوئی تو ایک لڑکی آگے بڑھ کے بات کرنے کے لیے نا, وہ جس نے نماز پڑھائی تو اس کی طرف بڑھی, تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ آؤ چلو دیکھیں یہ کیا بات کرتے ہیں. میں پہنچا تو وہ لڑکی کہہ رہی تھی تمہیں انگریزی آتی ہے؟ کہاں آتی ہے؟ یہ کیا کیا عبادت؟ اس لڑکی نے کہا آج تو اتوار نہیں. اس نے کہا ہم تو دن میں 5 دفعہ کرتے, کہیں تو بہت زیادہ ہے, باقی کام کیسے کرتے؟ تو اس نے اس کو تھوڑا سمجھایا, بات چیت ہوتی رہی, وہ بڑی متاثر ہوئی تھی کہ اچھا ٹھیک ہے, تو اس نے یہ ہاتھ بڑھایا ملانے کے لیے, تو اس نوجوان نے کہا میں معذرت خواہ ہوں یہ ہاتھ میں آپ کو نہیں دے سکتا. تو کیوں؟ کہ یہ میری بیوی کی امانت ہے, اسے لگ سکتا ہے اور کسی عورت کو نہیں لگ سکتا. تو وہ لڑکی زمین پہ گر گئی, کھڑی تھی گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دی. اور کہنے لگی کتنی خوش قسمت ہے وہ عورت جس کا تو خامند ہے, کاش یورپ کے مرد بھی ایسے ہوتے. اور یہ کیا کہ روتی روتی وہ پچھلی تھی. ہمارے دوست تھے فوت ہو گئے ملتان میں, ان کا بھائی تھا گلاسگو میں, وہ بیمار ہاسپٹل میں جانا پڑا. تیسرے دن نرس کہنے لگی آپ مجھ سے شادی کر لیں گے. اس نے کہا کیوں؟ میں تو مسلمان ہوں, اگر آپ شادی کریں گے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. کہا تم کس واسطے کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا میری اتنی سروس ہے بطور نرس, میں نے زندگی میں پہلا نوجوان دیکھا ہے جو لڑکی کو دیکھ کے نظر نیچی کر لیتا. میں تمہیں 3 دن سے واش کر رہی ہوں, میں جب بھی آئی ہوں تمہیں آنکھیں بند کر لی ہیں, تو مجھے یقین ہو گیا تیرے اندر سچائی ہے, تیرے اندر کچھ ہے جو تیری نظروں کے پردے جھکا تھا. تو اس نے حامی بھر لی, مسلمان ہو گئی, شادی ہو گئی. آگے اس نے پتہ نہیں کتنی عورتوں کو مسلمان کیا ایک عمل سے. ہم عورتیں بیمار ہوتی ہیں تو عورتوں کے لیے عورتیں ہی ڈاکٹر ہونی چاہیے, لیکن اس کا اصل طریقہ تو یہ تھا کہ لڑکیوں کے کالج الگ ہوتے, لڑکوں کے الگ ہوتے. اب یہ نہیں ہے تو یہ تو کرو, اس کا نام کوئی آزادی نہیں, بربادی ہے. وہاں لڑکی کا کوئی روپ نہیں, صرف گرل فرینڈ ہے بس, نہ ماں نہ بیٹی نہ بہن نہ بیوی, نہ مامی نہ چاچی نہ دادی نہ نانی, وہاں مرد کا کوئی روپ نہیں، نہ باپ نہ بھائی نہ خاوند نہ چاچا نہ ماموں نہ دادا، صرف بوائے فرینڈ بس۔ ڈیٹرائٹ میں ہم تھے، اجتماع تھا، میں عصر کی نماز پڑھ کے سیر کے لیے نکلا، ایک گلی سے گزرا تو ایک بوڑھی عورت تھی، کوئی 85-80 سال کی، وہ اپنے فلیٹ کی دیوار سے باہر ٹیک لگا کے برامدے میں کھڑی تھی اور ایسے خلاؤں میں گھور رہی تھی، پھر یوں دیکھتی پھر یوں دیکھتی، پھر ایسے خلاؤں میں دیکھنا شروع کر، تنہا تنہا۔ اب یقین میں نے سر سے لے کر پاؤں تک میرے اندر نہ سنسنی دوڑ گئی، سنسنی، رونگٹے میرے کھڑے ہو گئے خوف کی وجہ سے۔ کوئی پرسان حال نہیں اس آزادی کی، خاندانی سسٹم کا ٹوٹ جانا، دیکھو ہم بھوکے روک زندگی گزار لیں گے لیکن اگر ہمارا خاندان ٹوٹ گیا تو ہم برباد ہو گئے، فیملی سسٹم ٹوٹ گیا تو ہم برباد ہو گئے، صنعتی ترقیاں پھر اس کو واپس نہیں لا سکتی۔ گورباچوف نے، خود گورباچوف نے کتاب لکھی ہے اس پر کہ ہم نے عورتوں کو آزادی دے کر اپنا سب کچھ برباد کر دیا، ہمارا فیملی سسٹم ٹوٹ گیا، اگرچہ ہم نے کچھ دنیاوی نفع حاصل کیے لیکن وہ نفع اس نقصان کے مقابلے میں کچھ نہیں جو نقصان ہم نے اٹھایا ہے خاندان کو توڑ۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر کی زندگی دی، مرد کو باہر کی زندگی دی، چند شرائط کے ساتھ عورت کو باہر نکلنے کی اجازت دی، آزاد نہیں شرائط کے ساتھ، تاکہ پاکیزہ معاشرہ قائم رہے اور پاکیزہ زندگی کی بنیادیں استوار رہیں۔ یا تو یہ نہ کہ مرنے کے بعد کوئی پوچھنے والا نہ ہو، جب مرنے کے بعد پوچھے جانا ہے تو کچھ کرو میرے عزیز، کچھ کرو۔ تو اس لیے بھائی یہ ایک زندگی ہے جس کو اس تبلیغ میں سیکھا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عرب عجم ساری دنیا کو اس میں چلایا ہے۔ آپ بھی، اب وہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی چھٹیاں ہو رہی ہیں، وہ تو بھائی کچھ چھٹیوں کا وقت دے دیں، باقی آپ جو جتنے ہیں اپنے ہاسٹلز میں ذکر تلاوت کا اہتمام کریں اور مسجد کا اہتمام کریں، لڑکیوں کے ہاسٹلز میں نماز کی جگہ ہو وہاں نماز پڑھی جائے، ذکر کے ہو، تلاوت ہو، پردہ ہو، نظروں کی حفاظت ہو، پتہ تو چلے کہ مسلمان ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں۔ دمشق جو فتح ہوا تو وہاں قیصر کی بیٹی وہاں موجود تھی، قیصر جو اس وقت رومن امپائر کا بادشاہ تھا، وہ قید میں آ گیا۔ جب خالد بن ولید کو پتہ چلا کہ ان کی بیٹی ہے تو انہوں نے ان کا بڑا اعزاز و اکرام کیا اور 400 فوجیوں کا دستہ اس کے ساتھ کیا، اور اس کے ساری باندیاں اور زیورات اور ساز و سامان جو مال غنیمت میں آ گیا تھا وہ واپس کیا، کہا کہ جاؤ باعزت طریقے سے اس کے باپ کو واپس کر کے آؤ، ہم بادشاہوں سے ان کے شایان شان سلوک کرتے ہیں۔ اور جب قیصر انطاکیہ میں تھا، جب اس کی بیٹی وہاں پہنچی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے کہا جس قوم کے یہ اخلاق ہیں انہیں دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی، یعنی قریب میرے اس تخت کے بھی مالک بن کے رہے۔ کافر کی بیٹی کی عزت بھی محفوظ ہوتی تھی، ادھر تو اپنی بیٹیوں کی عزت اپنوں کے ہاتھ میں محفوظ تھی۔ اس لیے میرے عزیز اپنے آپ کو بچاؤ، آج کا ٹی وی، آج کا کیبل، یہ سب میٹھا زہر ہے، یہ سائنائڈ سے بڑا زہر ہے، اپنے آپ کو بچاؤ ان چیزوں سے، قرآن سے جی لگاؤ، اپنی تعلیم سے جی لگاؤ، جن استادوں سے پڑھتے ان کی قدر کرو، تو تمہارے جیسے انسان ہیں فرشتے نہیں، جس سے ایک لفظ بھی پڑھ لو اس کی عظمت، اس کی قدر کر، اللہ تمہارے دل میں برکت دے دے، تم پر علم کو کھولے گا، شفا رکھے گا۔ کمائی پیسے بٹورنے کی نیت سے نہ کرو، آج ڈاکٹروں کے ذریعے سے بھی بڑا ظلم ہو رہا ہے، جیسے ہر انسان جو بگڑا تو ہر جگہ۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا بھائی ڈاکٹر ہے، مجھے بتاتا رہتا ہے، میں اپنے بھائی کا وکیل نہیں، لیکن آپ یقین مانیں ایسا ڈاکٹر میں نے زندگی میں بہت کم دیکھا، کوئی جو مریضوں پہ قربان ہو جاتا، کوئی پیسے کا لالچ، اس کو اپنے فن سے عشق ہے، دل کا ڈاکٹر۔ تو اللہ نے اس کے ہاتھ میں اتنی شفا رکھی ہے کہ بڑے بڑے پروفیسروں کو چھوڑ کر اس سے علاج کروانے کے لیے تو پھر کبھی کبھی وہ دکھتا ہے کہ یہ ڈاکٹر کیا کر رہا, پیسے کی خاطر انہوں نے انسانوں کو بیچ کے رکھ دیا. مگر تو بھائی یہ ڈاکٹر کی بات نہیں ہے, چونکہ انسان بگڑا ہے تو جس تاجر ہیں تو انہوں نے ڈنڈی مار کے بازاروں کو برباد کر دیا. اصل بگاڑ تو انسان میں ہے, وہ جس روپ میں گیا وہ روپ بگڑ گیا. تو ایسے ڈاکٹر بنو کہ مریض آپ کو دعائیں دیں, کسی کی دعا لگ جائے تو آپ کی نسلیں سمر جائیں. تو میں دیکھتا ہوں اپنے بھائی کو, اس کو مریض دعائیں دیتے ہیں, ہاتھ اٹھا اٹھا جھولیاں ایسے کر کے دعائیں دیتے ہیں. تو مجھے خیال آتا ہے کہ یہ نیکی دین کے علم کے بعد اگر کوئی نیکی ہے تو وہ یہ ہے, اس سے بڑی پھر نیکی کوئی نہیں. خالی مریض کا حال پوچھنا, محال پوچھنا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میرا حال نہ پوچھا, کہے گا یا اللہ تو کیسے بیمار ہو گئے, تو پاک. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو حال پوچھ لیتا تو ایسا تھا جیسے تو نے میرا حال پوچھا. تو حال پوچھنے پہ یہ حال ہے کہ اللہ کہتا ہے میرا حال پوچھا, تو علاج کرنے پہ کیا ہوگا, اس کے درد کا گرما بننے پہ کیا ہوگا. اللہ سے مانگو اللہ تمہیں لالچی ڈاکٹر نہ بنائے. ہائے ہائے, وہ تھا نا ایک مرحوم ڈاکٹر جو دماغ کا تھا, دماغ کا, تو بیٹھا تھا تو ایک آدمی آیا, کہا جی ایک حادثہ ہو گیا ہے, نوجوان ہے, اس کا دماغ پہ ضرب لگی, آپ برائے مہربانی تشریف لے چل. کہنے کا پہلے میری فیس لو میں پھر جاؤں گا. کہا جی میں اس کو اٹھا کے لایا ہوں, اٹھا کے لایا ہوں, میری جیب میں پیسے کوئی نہیں ہے, تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں میں آپ کو فیس دے دوں گا. نہیں, پہلے یہاں فیس رکھو پھر میں جاؤں گا. پھر تو تکرار میں جب ڈاکٹر نہیں مانا, کہا اچھا یہ میری گاڑی کی چابی آپ کے حوالے, یہ گاڑی آپ کی ہے, جب آپ کی فیس میں آپ کو دے دوں گا تو میں چابی آپ سے لے لوں گا. کہنے لگا ٹھیک, چابی اس سے لی, گاڑی میں بیٹھ کے گئے, آگے دیکھا تو اپنا بیٹا تھا جس کی لاش پڑی ہوئی تھی, اکلوتا بیٹا, ایک ہی بیٹا, اپنا ہی بیٹا تھا, اور اس کی لاش اس کا منہ چڑا رہی تھی اور لالچ کر کے پیسے اکٹھے کر میرے لیے کر رہا تھا, میں جا رہا ہوں. جیسے لالچی ڈاکٹر نہ بننا جو مریضوں کو جو خون بیچتے, اگر خدمت پہ آ گیا تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ علماء کے بعد اگر کسی کا درجہ ہوگا تو پھر آپ لوگوں کا ہوگا. چونکہ شریعت نے علم دو علموں کو تسلیم کیا ہے, ایک علم دین کو, ایک علم طب. خود ہمارے نبی کی طب نبوی پر مستقل محدثین نے حدیثوں کو جمع کر کے کتاب چھاپا. ایک کتاب علامہ زہبی نے لکھی ہے جو ابھی تک ترجمہ اس کا نہیں ہوا, اس میں چارٹ بھی ہو گیا حضور کے کھانے نہ کھانے, کیا چیز ملا کے کھاتے تھے, کیا چیز نہیں ملاتے تھے, ایک وقت میں ایک چیز کے ساتھ دوسری چیز سے پرہیز, اس کو ملانا, اس کو روکنا. یہ میں نے ایک ڈاکٹر کو وہ چارٹ دیکھا, میں نے کہا یہ چارٹ دیکھو. تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے جو شخص اس پہ عمل کرے گا مرض الموت کے سوا بیمار نہیں ہو سکتا. پھر آپ نے ہارٹ اٹیک کو سب سے پہلے آپ نے آپ کی دریافت پہ ہارٹ اٹیک, اور ہارٹ اٹیک پہ سینے پہ وہ کرتے ہیں نا, تو سب سے پہلے آپ نہیں ہیں. جن سعد بن ابی وقاص کو ہارٹ اٹیک ہوا آخری حج تو مرنے والے کے جو تو آپ نے فوراً کو سینے کا ہاتھ رکھا, پھر آپ کو تو پھر رگڑا دینے کی ضرورت نہیں ہے نا, تو بس خالی کا جو ہی آپ نے ہاتھ رکھا تو ایک دم ساری رگیں کھل گئی. انک لمفعول, تجھے تو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے. پہلی تشخیص ہمارے نبی نے کی ہے, انک لمفعول, تجھے تو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے. یا رسول اللہ میں تو جا رہا ہوں, میں اپنی وصیت کر دوں سارے مال کی, کہنا ہی نہیں تو زندہ رہے گا, تیرے ذریعے سے اسلام اونچا ہوگا, کفر نیچا ہوگا, تو نہیں مر پائے گی. خوب کب جا سے عراق پتہ کروایا. پھر آپ نے حارث بن قلدہ کا, جاؤ حارث بن قلدہ سے علاج کرواؤ. میرے عزیزو, مسلمان ڈاکٹر بنو, رواجی ڈاکٹر نہ بنو. ان کا کام سوائے پیسے بٹورنے کا کچھ, ایک دن میرا بھائی بڑے افسوس سے کہنے لگا کہ میرے ساتھی مجھ پہ ناراض ہو گئے کہ تم مریضوں کو اتنا بتا دیتا ہے کہ وہ ایک ہی دفعہ سمجھ کے چلے جاتے ہیں, دوبارہ آتے نہیں, ہماری فیس ہی برباد ہوتی. تو اتنا ایجوکیٹ کیوں کرتا ہے انہیں؟